الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موت سے تمحش عام کا سبب یہ ہے کہ لوگ آخرت کو منہ کا میدان سمجھتے ہیں اور آخرت کی نعمتوں سے غافل ہیں. بالکل یہی بات ہے کہ جس چیز کا انسان کو تجربہ نہ ہو تو اس کے بارے میں انسان ڈرتا ہے. بعض دفعہ انسان ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے سے ڈرتا ہے حالانکہ جب وہاں جاتے تو وہاں سے جانے کو یہ نہیں چاہتا جب اس کو ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے. ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ یہ بات ہوئی ہے کہ جب میں اپنے گھر کو چینج کرتا ہوں ایک جگہ سے جاتا ہوں دوسری تو یہ سخت خفا ہوتا ہے, لیکن جب وہ جاتے پھر وہاں سے جانے کو یہ نہیں چاہتا بند پھر وہاں سیٹ ہو جاتے. یہ مسلسل ایسا یہ مطلب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ناواقفی کی وجہ سے غلط فیصلہ کر لیتا ہے. تو موت کا تو بالکل پتہ نہیں اس کے بعد کا, مطلب علمی لحاظ سے تو پتہ ہے لیکن جس طرح حصی لحاظ سے پتہ نہیں, تو نتیجے تن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں تو بس ایک تو یہ بات ہے, اور دوسرا یہ کہ اپنے گناہوں کو انسان دیکھتا ہے کہ پھر میرے لیے وہاں پر کیا ہوگا, یہ بھی ایک بات ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ تو یہ کہ انسان استغفار کرے, گناہ والی یہ بات ہے, اور نعمتیں وہاں جو نعمتیں ہیں وہ تو ایسی نعمتیں ہیں کہ اس کا تو کوئی شمار قطار نہیں. جو نعمتیں وہاں پر ہیں مطلب یہاں کی نعمتیں تو بالکل ایک عکس ہے ان نعمتوں کا, اصل نعمتیں تو یہاں پر ہے ہی نہیں, کیونکہ یہاں پر ہر اچھی چیز کے ساتھ جس کو ہم نعمت کہتے ہیں کچھ مسئلہ بھی لگا ہوتا ہے. مثلا سب سے بڑی بات چیز ایک تو فانی ہوتا ہے, مطلب یہ تو ہر ایک چیز کے ساتھ لگے نا, اور کچھ ہو یا نہ ہو لیکن کم از کم پانی تو ہے, دڑکا لگا رہتا ہے کہ اب چل جائے گا, اور لمیٹڈ بھی ہوتا ہے. ہاں جی, اور پھر یہ بات ہے کہ ایک حال پہ بھی نہیں ہوتا, تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے. صحت ہے تو ظاہر ہے صحت کا کیا پتا, جوانی ہے جوانی کا کیا پتا, مطلب ظاہر ہے کم ہوگی تو دوبارہ سے بڑھا پائے گا, طاقت کا بھی نہیں پیسوں کا بھی پتہ نہیں. تو یہاں کی نعمتوں کا کوئی پائیداری نہیں ہے, نہ جو ہے نا مطلب اس میں جو ہے نا وہ انسان ڈپینڈ کر سکتا ہے. آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں, اگر مل جائے تو کوشش کرنا چاہیے, اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اور موت سے محض گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ تیاری کرنی چاہیے اس کے لیے, کیونکہ ایک حقیقت ہے اسے انسان بچ تو نہیں سکتا. میں ایک دفعہ بچپن میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ ڈر گیا تھا, کمرے سے باہر آیا تو والدہ کے ساتھ بیٹھ گیا, اس نے کہا کیوں, میں نے کہا کہ موت سے مجھے ڈر لگتا ہے, کہتے کیا میں آپ کے ساتھ ہوں گی تو نہیں مرے گا. بات تو بالکل صحیح ہے, کوئی کسی کے ساتھ ہو گیا تو کیا اور اس کی وجہ سے مر نہیں مرے گا, جب مرنا ہوتا ہے تو سب کے سامنے مرتا ہے, اس کی وجہ سے کوئی بچتا تو نہیں ہے. تو بس اس کا واحد طریقہ یہ کہ تیاری کر, اور جو گناہوں کا خیال ہے تو اسے استغفار کر. روح کو تعلق جسم سے ایسا ہے جیسا کہ آفتاب کو زمین سے, کہ اس کو زمین سے تعلق تو ہے کہ تمام عالم اس سے منور ہے, مگر وہ زمین کے اندر مقید نہیں, بلکہ وہ تو اتنا بڑا ہے کہ زمین سے سدھائے سے زیادہ ہے. یوں سمجھو کہ جیسے کہ تالا لگن میں پانی بھر کر رکھا جائے تو اس میں آفتاب کا جرم نظر آتا ہے, بلکہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آفتاب اس کے اندر مقید ہے؟ یا یوں سمجھو کہ آپ آئینہ میں اپنے صورت دیکھتے ہو, اس وقت آئینہ سے آپ کو تعلق تو ہوتا ہے مگر کیا آپ آئینہ کے اندر مقید ہیں؟ ہرگز نہیں. پس آپ مرنے کے بعد روح کو جسم سے ایسی تعلق ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو آئینہ سے تعلق ہے, کہ آفتاب کو زمین سے, آفتاب کو جرم کو لگن کے پانی سے. مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اس کی وجہ سے تو ہے لیکن وہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ کاز اینڈ افیکٹ والا تو ہے لیکن وہ ہے نہیں. ہاں, تو اس وجہ سے روح پہ جو کچھ گزرتا ہے وہ جسم پر بھی گزر سکتا ہے. ہاں, اس کی وجہ سے ہے نا, لیکن وہ اس کے اندر مقید نہیں ہے. فرمایا یہ قبر ظاہری محض جسد کے لیے تو قید روح کے لیے نہیں، وہ انسان کی حقیقت روح ہے نہ کہ جسد، اور اعمال سیاح سے جو قبر میں تنگی ہوتی اس کا معنی نہیں کہ یہ گڑا تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس گڑے میں دفن نہ کیا جائے تو کیا وہ اس تنگی سے بچ جائے گا، بلکہ وہ تنگی اور قسم کی ہے، یعنی وہ تنگی جو ہے وہ انسان کو سزا دینے کے لیے ایک طریقہ ہے. ہاں جی عذاب تو روح پہ ہوتا ہے، عذاب تو روح پہ ہے، لیکن اس کا جسم پہ اثر مرتب ہو جاتا ہے، مطلب یہ والی بات. تو روح جو ہے وہ تو بڑی لافانی قسم کی چیز ہے نا، تو اس پہ اسپیس اینڈ ٹائم نہیں ہوتا، پھر اسپیس اینڈ ٹائم سے وہ نکل جاتا ہے، اسپیس اینڈ ٹائم تو اس یونیورس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نا، تو روح کا تو اس یونیورس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اگر ایک دفعہ نکل جائے تو پھر تو اگر اس کی اپنی الگ دنیا ہے، الیین اور سجین، اور آزاد روح جو ہے مطلب جو الیین والے ہیں اس کو اللہ پاک جا دیں گے، جا سکتے اللہ کی جان سے، اللہ کی جان سے جہاں بھی جانا چاہے تو جا سکتے. اب اگر روح مقبول ہے تو اس کے خود اپنے ریکویسٹ پہ اللہ پاک اس کو اجازت دے دے گا، لیکن وہاں کی حکمت ہے پھر، اصل میں بات یہ ہے نا، عجیب بات ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کے سامنے کائنات اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ایسے ہیں جیسے کہ دسترخوان پہ کوئی کسی چیز کو رکھتے ہیں، اس کے اندر جو بھی تصرف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، یعنی اس کو اجازت مل جاتی ہے، لیکن ان کو اتنا ادب بھی مل جاتا ہے ساتھ کہ وہ دیکھتے اوپر کی طرف ہے کہ مرضی کیا ہے، تو پھر کرتے وہی ہیں جو اللہ چاہتا ہے، تو نتیجہ تو وہی ہوتا ہے نا. تو بالکل اصل بات یہی کہ ایک روح جو ہے مطلب جو پرفتو ہے اور اللہ والا ہے، تو اس کو اگر کی اجازت تو مل جاتی ہے لیکن وہ حکمت کو دیکھتے کہ حکمت کیا ہے، اس حکمت کو پیش نظر رکھتا ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے کہ اس کو نہیں آنے دے رہے تھے، تو بعد میں فرمایا کہ اس لیے نہیں اس کو نہیں کہ وہ گناہگار ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ آئے گا تو میرے ان کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں اس کے لیے اٹھتا، اور چونکہ قیامت سے پہلے اگر ایسا ہو تو اس میں انقلاب آئے گا، تو اس وجہ سے اس کو نہیں آنا چاہیے. اب دیکھیں حکمت والی بات ہوگی، تو اگر چاہتے تو وہ کر دیتے نا اس طرح. ہاں جی تو ایجاد تو ہے لیکن کرتے نہیں. اب یوں کہہ سکتے جیسے اللہ پاک کر تو سب کچھ سکتے ہیں لیکن سب کچھ کرتے نہیں اپنے حکمت اور اپنے ارادے سے. تو اس طرح اللہ پاک اگر ان کو اختیار دے کوئی سی چیز کا، تو اگر وہ وہی چاہے کہ جو اللہ چاہتا ہے تو بس ٹھیک ہے، سسٹم وہی بن جاتا ہے. ہاں یہ ان کے اکرام کے لیے ہو جاتا ہے کہ ان کے ایک پروویژن ہے، کر تو سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں. ان کو اللہ پاک جو ہے نواز تو دیتا ہے لیکن وہ ایسا کرتے نہیں. فرمایا جب ہم لوگ آخرت کی نعمتوں کو دیکھیں تو اس وقت یہاں کی لذت کو لذات کہنے سے شرمائیں گے، جیسے کہ بدوی کا قصہ مسنوی میں آیا ہے جو بادشاہ کے سامنے سڑے ہوئے پانی کا گڑیا دے کے طور پر لے گیا تھا، بلکہ شاید ان لذات کو سامنے رکھنے سے کیا آنے لگے. مطلب یہ جو ہمارے جو لذات ہیں نا تو آخرت کی لذتوں کے مقابلے میں کیا ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں. ہمارے ایک کزن ہے، اس کا بیٹا، اس کو لیوکیمیا ہو گیا تھا، تو اس کی جو ہے وہ کیمو تھراپی ہو رہی تھی، تو جانے وہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، بچہ ہے، بچہ تھا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا ایکسپیرئنس ہو رہے تھے. ایک دن ماں کو کہہ رہے تھے کہ اگر میں مر جاؤں نا تو رونا نہیں ہے، یعنی بہت چھوٹا تھا بچہ تھا، کیونکہ وہاں جنت میں جو پل ہے نا وہ بہت بڑے بڑے ہیں، اور وہاں کے انگور کا دانا اتنا بڑا ہے، سب بکارے گئے تھے، وہاں کے انگور کا دانا اتنا بڑا ہے، انہوں نے کیا جو ہے نا مطلب ہمارے جو حلیم تسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ جو تھے نا فوت ہو چکے تھے اس وقت, یہ ان کے نانا تھے تسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کے. تو کہتے ہیں کہ وہ آ کر وہ آتے ہیں میرے ساتھ کھیلتے ہیں. اب کیسے آتے ہیں کیا کھیلتے ہیں, ارے وہ تو بچہ تھا ظاہر بچہ کو, لیکن بچوں کو جھوٹ بولنے سے کیا, بیمار بھی تھا. ہاں جی تو ظاہر مطلب یہ ہے کہ کوئی چیزیں ہوں گی مطلب ان کو کچھ آبزرویشن ہو چکی ہوں گی. تو یہ ہے کہ واقعی طرح اگر وہاں کی نعمتوں کو دیکھا جائے تو ان نعمتوں کی کیا حیثیت ہے, وہاں پر وہاں کا پانی یہاں کا پانی, وہاں کا کھانا یہاں کا کھانا, وہاں کے کپڑے یہاں کے کپڑے, وہاں کا مکان یہاں کا مکان. ہاں جی کیا حال ہے رحمۃ اللہ, جنت میں کیسے رہو گے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ گے تو جنت میں کیسے جاؤ گے, چلے بتاؤ کیسے جاؤ گے. اس کا جواب یہ کہ جیسے بھی چاہوں گا ویسے جاؤں گا, چاہنے والی بات ہے. ملکوں کی ماتستی ہے بسوں ملکوں کی ماترتا ہوں, جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا, جیسے بھی آپ چاہیں گے اس کا ہو جائے گا. دوسری بات کریں وہاں نسیلے کی ضرورت ہے, نہ واحد کی ضرورت ہے, نہ سائیکل کی ضرورت ہے, نہ موٹر سائیکل کی ضرورت ہے. بس آپ نے کہہ دیا اور ادھر پہنچتے, اگر خود اڑنے کو جیتا ہے تو اڑ بھی سکتے ہیں. ہمارا ایک دوست کہتے ہیں بعد میں سیکھ لیتے تھے, وہ بڑے مزاقی تھے, تو کہتے میں جب جنت کہوں گا نا تو میں کہوں گا کہ اللہ مجھے 6 میل لمبی مرتبہ دے دو, اللہ پھر مجھے دے دیں گا, پھر میں اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہی کروں گا, مرنا تو ہوگا نا, میں ایکسیڈنٹ ہی میں مر گیا. پھر میں اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہی کروں گا, مرنا تو ایسے بھی نہیں ہو جیسے نہیں ہوتا وہ جو ہاں جی کلسٹر میں جیسے لگے ہوئے ہیں وہ مطلب کشتیاں ہوتی ہیں کاریں ہوتی ہیں آپس میں ٹکراتے ہیں. ہاں جی انسان کی خواہش تو ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو لیکن اس میں میں مروں نہیں, مزے کے لیے. ہاں جی فرمائے ہم کو آخرت کی لذت چاہتی گئی تو ہوگی, ہم کو آخرت کی نعمت و لذت کی خبر نہیں, اس لیے جب یہاں عام. السلام علیکم, ہلو ہلو, ہم کو آخرت کی نعمت الزت کی خبر نہیں, اس لیے جب یہاں آم یا خربوزے کھاتے تو اپنے مردہ آدمی کو یاد کرتے ہیں کہ ہائے آج وہ نہیں ہوا. اگر ہم کو یہ بات متاثر ہوتی کہ بہت نام کہ بہت نام آئے جنت سے وہ محفوظ و مصروع ہوئے تو یہ اثر والی نہ ہوتی. وہی والی بات ہے نا کہ آپ ایک آدمی ہے اس کو بہت اچھے سینٹ ملی ہوئی اس کے سیر ساتھ ہے نا, اور آپ اپنے جو تھرڈ کلاس کا اثر ہے اس کے ناک کی قریب کر دیں تو کیا کہے گا, اس کو تکلیف ہوگی نا. تو دنیا کی چیز ہے تو اس کے مقابلے میں ایسی ہے. اور میں حوض کوثر کے پانی کی تعریف یہ کہ جس نے ایک دفعہ پانی پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی, عمر بھر کے لیے پیاس کی کلفت دفع ہو جائے گی, اور لطف اس کا لطیف اس قدر ہوگا کہ بغیر پیاس کی بھی اس کی طرف رغبت ہوگی, اس کا مزہ حاصل ہوگا, یعنی مائنس ختم ہو جائے گا پازیٹو رہے گا. ہاں جی یعنی پیاس تو نہیں لگے گی لیکن رغبت ہوگی اس طرح. ہاں جی اولیاء اللہ کے مزار پر پھول چڑھانا بڑی غلطی ہے کیونکہ وہ دو حال سے خالی نہیں, یا تو ان کی روح کی ادراک ہے یا نہیں ہے, اگر ادراک نہیں تو پھول چڑھانے سے کیا نفع, اور اگر ادراک ہے تو جو شخص جنت کے شمائم اور روائح اور اثریات کو سونگ رہا ہو ان کو اس کو ان پھولوں کی خوشبو سے کیا رات پہنچ سکتی ہے, بلکہ اس کو تو الٹی اضافہ ہو سکتی ہے. اصل میں یہ لوگ اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں, جو لوگ پھول ڈالتے ہیں اس کے اوپر یہ خوش ہو جاتے ہیں, ورنہ ظاہر اس کو کیا ضرورت. اگر وہ جہنمی ہے تو پھول اس کے عذاب کو ختم نہیں کر سکتے, اور اگر وہ جنتی ہے تو اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. دو صورتوں میں کوئی فائدہ نہیں. اور میں اگر آخرت کی لذت اور راحت یاد ہوتی تو اپنے عزیز کا یہاں کا چلنا پھرنا یاد نہ کرتے. ہاں تب بھی غم الگ اچھی ہے, بلکہ اس کا جنت میں چلنا پھرنا یاد کرتے اور اس سے خوش ہوتے اور تمنا کرتے کہ ہم بھی وہی ہوتے. دیکھو اگر تمہارا بیٹا حیدرآباد میں جا کر وزیر ہو جائے تو تم یہ تمنا نہیں کرو کہ حیدرآباد نہ جاتا, بلکہ تمنا کرو کہ ہم بھی حیدرآباد پہنچ جائے تو اچھا تھا کہ اپنے آنکھوں سے بیٹھے کی عزت کو دیکھتے. یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں سلسلے عالم ہیں, اس کی بیوی فوت ہو گئی. تو بڑی نیک خاتون تھی, تو اس کو اپنے کسی عزیزہ نے خواب میں دیکھا تو بڑی خوش ہو جنت میں پھر رہی ہے. تو کہتے کہ آپ لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ جنت میں اتنے مزے ہوں گے, میں پہلے آ جاتی. آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا پہلے. تو مطلب یہ ہے کہ واقعتا جس کو اللہ پاک یہ چیزیں دے تو اس کے تو مزے ہو جاتے. جنت پہ جانے کے بعد مرنے کی تمنا قلب میں نہیں آ سکتی, کیونکہ موت تو دنیا میں کوئی نہیں چاہتا, تمانے سے کراہت ہوتی ہے. اور اگر کسی کا دل موت کو چاہتے تو اس کی وجہ تو شدت و کلفت ہے جس سے تنگا کر انسان موت کی تمنا کرتا ہے, اور جنت کلفت سے خالی ہے. یا اشتیاق للہ ہے اور جنت میں جا کر شوق بھی پورا ہو جائے گا, دیدار نصیب ہو جائے گا. تو شوقن بھی نہیں کرے گا اور تکلیفن بھی نہیں کرے گا, اور ویسے بائی ڈیفالٹ کوئی موت کو چاہتا نہیں. یہ دو چیزیں کہ یا شوقن کرتا ہو یا تکلیفن کرتا ہو, یہ دونوں چیزیں وہاں پر ہوں گی نہیں. اور جو مطلب یہ ہے کہ ویسے تو کوئی موت کو نہیں چاہتا. فرمایا احادیث اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی تنہائی ختم ہو جاتی ہے, اور مسلمان کی روح ارواح میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے مشرف ہوتی ہے اور اپنے عزیزوں کی ملاقات سے مسرور ہوتی ہے. قرض وہاں ہر وقت خوشی خوشی رہے گی, اور اس خوشی کی دنیا میں اس کا خواب بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ بات بالکل وہ ہے, واقعی جو اچھے روح ہوتے ہیں نا, وہ جا کر فوراً اپنے جو دوسرے اولیاء اللہ اور اچھے ارواح ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتی ہے. ہاں جی, وہ باقاعدہ اس کا انتظار کرتے ہیں, وہ بھی انتظار کرتے ہیں, ان کو پتہ چل چکا ہوتا ہے نا کہ وہ آ رہا ہے. ہاں جی, تو وہ باقاعدہ اس کا استقبال کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. ہاں جی, اور جو ہوتے ہیں مطلب بد روح, اللہ تعالیٰ بچائے, تو بس پھر تو یہاں مصیبت وہاں مصیبت مسئلے آ رہے ہیں. یہ ہمارے جو ہے نا, وہ ایک ساتھی نے, اس کی بچی تھی, وہ بیمار تھی, بہت شدید نابالغ بچی تھی, اس کے ہارٹ کو کوئی مسئلہ تھا, تو اس کو اسپتال میں داخل کیا تھا. تو اس نے اسپتال ہی میں خواب دیکھا, خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ خاتون ہے, بوڑھی خاتون ہے, سفید لباس پہنا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آ جائے, کہتے ہو میری بیٹی میرے ساتھ آ جائے. تو کہتے میرا مجھے میرا آگے آگے جا رہی ہوتی ہے, اور مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ایک گڑا سا ہوتا ہے, اس میں سیڑھیاں ہیں. تو کہتے وہ نیچے اتر جاتی, کہتے آؤ میرے بیٹی میرے پیچھے آ جاؤ. تو کہتے یہ ڈرتی ہے, کہتے نہیں ڈرو نہیں, بس جس طرح میں آئی اس طرح تم بھی آ جاؤ. یہ نیچے جاتی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں سفید لباس پہنے ہوتے ہیں, تو یہ ان سب کے ساتھ یہ ملا دیتے ہیں کہ یہ ہماری مہمان ہے آج, یہ ہماری آج کی مہمان ہے. پھر یہ جاگ جاتی ہے. تو ہمیں یہ خواب سنایا, یوسف صاحب کو سنایا, مجھے یوسف نام سے تو کلیئر تھا کہ مجھے جا رہی ہے, انڈیکیشن تو کلیئر تھا. بولو فوت ہوئی, وہ تو ہم نے ویسے اس کو تسلی دے دی, لیکن وہ تو کلیئر تھا کہ مطلب یہ کہ پیغام آ گیا. میرے والد صاحب جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے, تو ان کے ایک دوست تھے, وہ بہت بیمار تھے, شدید بیمار تھے. ہمارے گاؤں کے ایک لڑکا تھا, وہ ان دونوں کے ساتھ بہت زیادہ طبیعت ملا ہوا تھا. تو اس نے خواب دیکھا میرے والد صاحب کو جو آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں میں ستارہ خان کو لینے آیا ہوں. آئے اگلے دن وفات ہو گئی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو پہنچ جاتی ہے, پس پتہ اطلاع ہو جاتی ہے, جن کا جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جب آنے والے, باقاعدہ ان کے انتظار کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں. بلائی تو نہیں ملتی. اللہ اکبر. عزیزوں کے انتقال پر رنج طبی کا تو مذائقہ نہیں, وہ تو بے اختیاری بات ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کی توجہ اللہ کی دولت اس کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے, مگر یہ حسرت اور دل پاڑ نواحیات ہے کہ وہ اکیلا ہوگا, ہے وہ ہمارے طرح مزے مزے کی چیزوں سے متمتن ہوگا. اور خدا ہو تم سے زیادہ راحت میں, تم اس کی فکر نہ کرو. بات یہ متبرک تو ہے لیکن منحوس کوئی بھی دن نہیں, یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم منحوس نہیں مانتے, ہم برکت مانتے ہیں. برکت مانتے ہیں جیسے جنت میں پازیٹو ہے, نیگیٹو نہیں. تو اس میں مطلب یہ کہ یہ بات ہے کہ ہم بابرکت تو مانتے ہیں, دنوں کو بھی چیزوں کو بھی. خدا تعالیٰ کا وجود غیر متناہی بالذات ہے اور علی جنت کا وجود غیر متناہی بالغیر ہے, یعنی مشیت کی تابع ہے. مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ کا وجود تو خود اپنے وجود ہے نا, وہ تو اس کسی اور کے محتاج نہیں ہے, لیکن جو جنتی ہوں گے وہ بھی ایسے غیر متناہی ہیں لیکن وہ اللہ پاک کے ارادے کے تابع ہیں. اگرچہ اللہ پاک ان کو ختم نہیں کرے گا لیکن ہے تو صحیح نا, اس کو کہتے ہیں تھیوریٹیکلی. بلکہ دیکھیں کہ تو اللہ پاک نے وہ ہے کہ ان کو ایک ایسے اختیار دے دیں گے تو جو چاہیں گے کریں گے, جیسے اللہ پاک کسی چیز کو چاہتا ہے تو کرتا ہے, تو وہ بھی جو چاہیں گے وہ کریں گے. لیکن وہ یہ جو چاہیں گے کریں بطور مہمانی ہے, اور اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے بطور اپنی ذات. تو ودرس بحث جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے, باقی جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کا آؤٹ پٹ میں فرق نہیں. اللہ پاک کو ان چیزوں کی حاجت نہیں, مخلوق کو وہاں بھی حاجت ہے لیکن ان کی حاجت پوری کی جائے گی. مطلب وہ بدل ان چیزوں سے لے سکے گا نا, ان کے اندر وہ چیز بنائی گئی ہوگی کہ ان سے مدد لیں. اللہ پاک کو تو مزے کی سکتے مگر بھی صحیح اختیار ہے.
میرے ذہن میں بہت پہلے کا سوال ہے کہ ادھر تو ہر چیز پوری ہوگی, پھر جو اگر کسی بندے کو وہاں تک بھی جا کے یہ چیز یاد رہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ مجھے اونچے درجے کی جنت میں بھیجا جائے, یا جیسے کچھ لوگ ہوں گے جن کو مسلسل اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوں گے تو اس سے کم درجے والے ہوں گے, ان کو اچھا کھڑے بھی ہوگا, اس سے کم والوں کو تھوڑی دیر کے لیے دیدار بھی. اگر وہ اس چیز میں اگر ادھر کرنا چاہے جو درجات کے راستے دیے تو اس کا کیا کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ سے کہے کہ مجھے نیچے درجہ کی جنت میں بھیج دیں, مجھے آپ کا جنم کی کہیں جگہ میں بھیجتا.
اس میں اس کی دو صورتیں ہیں, ایک تو جیسے نہیں ہے اس میں ایک دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے اولاد کے بارے میں ہے کہ اولاد اپنے نیک ماں باپ اولاد کے ساتھ ہوگا, تو فرماتے ہیں کہ ان کا مقام بلند نہیں ہوگا, وہ ان کے ساتھ ملنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو آپ جیسے ان کے ساتھ سب ملیں گے چاہے کوئی بھی جنتی ہو. ٹھیک ہے نا, لیکن آپ سے رسم کے اس کی وجہ سے مطلب یہ ادھر نہیں واپس رسم مطلب ان سے ملیں گے. ٹھیک ہے نا, تو آپ سے ان کو اختیار ہے جہاں سے جائیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ مطمئن ہو جائے گا, یہ بھی جنت کا حصہ ہے. وہاں شوق میں وہ چیز نہیں ہوگی کہ کوئی چیز کی کمی کی وجہ سے ہو, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہاں ہر ایک اپنے اپنے اس کا مطمئن ہو جائے گا. اللہ پاک تم کو مطمئن کر رہے ہیں. ابھی سے دیکھیں جنت کی نعمتوں نے نعمت اطمینان دی, بس اس سے آپ آسانی سے سمجھ لیں گے. اسی طرح کی نعمت ایک نعمت اطمینان, انسان ہر ایک انسان اپنے اپنے درجے کو مطمئن ہو جائے گا. جیسے میں کہتا ہوں آپ اپنے بچے کے لیے کیا چاہتے ہیں, اچھا چاہتے ہیں نا. اگر وہ بہت بڑا بن جائے تو آپ کو کوئی اس کے ساتھ حسد ہوتا ہے؟ تو اگر ایسے آپ کو ہر ایک کے ساتھ ہو جائے تو پھر آپ کی طبیعت ایسی بن جائے کہ ہر ایک کے بارے میں یہ موسم ہے, مطلب آپ حسن کے لیے جو ہم سوچتے ہیں. اب کوئی نعوذ باللہ میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ سب کا مقام مجھ سے نعوذ باللہ کم ہو یا برابر ہو؟ سوچ سکتے نہیں کر سکتا نا. تو بس یہی چیز اگر آپ کو ہر شخص جو آپ سے اوپر ہے اس کے ساتھ نصیب ہو جائے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ جنت کی نعمت ہے, نفس کی نعمت ہے اتنی نا.
مشہور
ہے تو ٹھیک ہے نا, مطلب وہ اس کو مان لے گا نا. کیا ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے, وہ
اس کو
تو ذکر نہ کرنے والے نہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ اس کو اس پورے سسٹم کے اوپر مطمئن ہوگا نا. وہ صرف اس کو دیکھ کر کاش میں اس کو کھت تھا, یہ نہیں کہ اب ہو جائے. مطلب اس پہ ہوتا کہ کاش میں اس کو کھت تھا, ایک صاحب تو اس کا خواب میں دیکھا کہ جو اس کو خواب میں نظر آئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جنت ہے, اس کی جنت بالکل اس کے نیچے ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی جنت کے بالکل نیچے ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو نا اگر میں بھی محنت کرتا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جنت بھی پراپت ہوتی. ٹھیک ہے نا, اس کو مطلب نظر آ گیا تھا. بھائی اکبر اس کو مل گیا تھی. ایک دفعہ میں بڑے بڑے بلند تھے ہمارے رشتے دار تھے, ہم کو بلند تھا ان کے ساتھ مدد ہوا. میں نے ادھر کے میں نے کہا کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں. کیسے میں نے کہا مجھ سے کون گیا تو سیدھا مانا شکتا رحمۃ اللہ علیہ کے گود میں پہنچ اور خاندان میں آپ کے ساتھ تعلق ہو گیا. دلی گیا تو میں آپ نظر آتا میں آپ کی نصیب کو تم بہت اچھی خوش ہوں, لیکن سارے ہی خوش نصیب ہیں. ہر جگہ اللہ والے بیٹھے ہیں, صرف تلاش کی بات ہے. جن کو تلاش ہوتے ہیں وہ مل جاتا, جن کو تلاش کی بات ان کو نہیں ملتا. میں الحمد للہ امریکہ گیا تو وہاں کی بیسٹ کمپنی مجھے ملی, اللہ کا شکر. جرمنی گیا تو وہاں کی بیسٹ کمپنی ملی, اللہ کا شکر. ابھی میں گیا تھا حاضری ملی تھی ادھر, تو وہاں پر مکہ مکہ رہا جی ندی نے بولے والا مجھے وہاں بہترین خدمت میں حاضری تھی. تو یہ ہر جگہ کا فخر والے موجود ہیں. ایک کتاب اس کی تعلیم ہم کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں جب کان کا ہوتے ہیں. ہمارا ایک مستقل معمول ہے تو اس کی بڑی برکت ہے. جیسے مولانا شکری تعلی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات ہیں, اور ملفوظات ایسی چیز ہے نا کہ جو بزرگوں کی ملفوظات ہیں جب انسان اس کو پڑھتے تو ایسا ہوتا ہے جیسے ان کے مجلس کے اندر ہے. ظاہر ماحول سارا بن جاتا ہے نا, تو الحمد للہ ہم کوشش کرتے ہیں جب باہر نہ ہو تو یہاں پر تو ملک بیان کرتے ہیں. کافی جیسے مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خلیفہ تھے انہوں نے اس کو جمع کیا تو اس کو نام ہی دیا نفاس عیسیٰ, یعنی عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خان ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو سانس میں حیات ہوتی تھی, ہم لوگ مقوم مانے زندہ ہوتا تھا, تو یہ اسی طرح سے چاہ رہے تھے, یعنی دن مردہ دن زندہ ہو جاتا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ارشاد فرماتے ہیں حقیقی علم وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو, اور وہ بغیر عمل کے حاصل نہیں ہو سکتی. بس علم بغیر عمل کے جہالت کی طرح ہے. علمے کے رہ بحق نہ نمائد جہالت است, علم چبو آنکھ رہ انمایدت زنگ گمراہی زدل بزتاہدت. ای ہو وسحاد اثرت بھی رو کنت خوف خشد درد دلت افزو کنت علم نبوت نبوت غیر علم عاشقی ماں باقی طلبی سے ابلیس شقی. علم چوں بدل زنی یارے بوت علم چوں برتن زنی مارے بوت. حضرت فرماتے ہیں کہ حقیقی علم تو وہ ہے جس سے اللہ پاک کا معرفت حاصل ہو, کیونکہ اللہ جل شانہ کی معرفت بذات ہی مقصود ہے. ہاں جی, اللہ پاک نے جب کائنات کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ میں کچھ مخفی تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کائنات. ٹھیک ہے, ظاہر بذاتی ہی مقصود ہے. باقی چیزیں اس لیے مقصود ہیں ان کا جاننا کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ اس کو ہم جان لیں. ٹھیک ہے, تو یہ بذاتی ہی مقصود ہے. تو اللہ پاک کی معرفت تو اصل چیز ہے, لہٰذا اصل علم وہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو. بالکل اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک بادشاہ تھے, تو کسی وقت موڈ میں آیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ جو یہاں موجود ہے وہ جس چیز پر بھی ہاتھ لگے گا اس کا ہو جائے گا. تو ظاہر جتنے بھی درباری موجود تھے, کسی نے فانوس پہ ہاتھ رکھ کیا, کسی نے ٹیبل پہ رکھ کیا, کسی نے کپس پر, کسی نے کس پہ, کسی نے کسی پہ ہاتھ رکھا, جس کا جو دل چاہتا مول تو ہو گیا. ایک ٹینس پیچھے وہ پنکھا جل رہی تھی بادشاہ کی, اس نے بادشاہ پہ ہاتھ لگایا تو اس نے کہا کیوں ادھر کڑی ہے, دیکھو نا لوگ جو ہے لوٹ رہے ہیں, تم جو ہے ادھر کڑی. کہتے ہیں میں نے ہاتھ رکھا تو ہے, ان کو جب چارے کہتے تو بڑی ہوشیار ہے, ادھر بڑی ہوشیار. مطلب یہ ہے کہ اب جس کا اللہ ہو جائے سب چیزیں اس کی ہوگی. یہ بات ہے ادھر پر. اللہ اکبر. تو اللہ پاک کا معرفت اگر حاصل ہو گیا تو ساری چیزوں کی معرفت حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے نا, اور یہ عمل کے بغیر نہیں ممکن نہیں, کیونکہ علم جو ہے اس کا جو معرفت ہے وہ بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, نماز جس نے جب بھی تک پڑھی نہیں تو نماز کا علم اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ایک الفاظ کا تک جاننے اور ایک حقیقت کا جاننے, تو حقیقت تو تب ہو سکتی ہے اس کو, یعنی اس عمل سے گزر جائے. اگر آپ لوگ آؤ جاب کرتے ہیں تو کیوں کرتے, آج تھیورٹیکل نالج آپ کے پاس ہے لیکن ابھی آپ پریکٹیکل سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بغیر اس کے نہیں ہو سکتا. بس علم بغیر عمل کے یہ بالکل جہالت کی طرح ہے, جیسے نہ جاننا ہے. علم کے رہ بحق نہ نمائد جہالت است, جو علم انسان کو حق آشنا نہ کر دے وہ جہالت. علم چبوت آ کے رہ بے نمایادت. علم کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ جس سے راستہ معلوم ہو جائے. زنگ گمراہی ز دل بزدایادت, اور گمراہی کا جو زنگ ہے اس کو دل سے دور کر لے. ای حوث ہا اثر بھی روکنت خوف خشد در دل تفزو کنت. یہ جو حوث ہے دنیا کی اس کو دل سے نکال لیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو خشیت ہے وہ دل کے اندر جو ہے نا وہ پیدا کر لیتا ہے. علم نبوت اے غیر علم عاشقی. علم کوئی نہیں ہے مگر وہ جو کہ عاشقی کا علم ہے, یعنی اللہ پاک کی معرفت کی. اللہ کی, کیونکہ شیطان کے پاس عاشقی نہیں تھی, مارا گیا. حضرت فرماتے ہیں چار عین اس کے ساتھ تھے, ایک عین کی کمی, تین عین اس کے ساتھ تھے, ایک عین کی کمی تھی. عارف بھی تھے، عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، چار عین تھے، عاشق نہیں تھے. اگر عاشق ہوتے تو غلطی نہ ہوتی. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشقی کے بغیر جانا انسان نہیں کر سکتا. ما بقی تلبیس ابلیس شکی، جو اس سے باقی بچ کے ہو تو ابلیس جو بدبخت. علم چوبر دل زنی یارے بہت، علم کو اگر دل کے لیے استعمال کرو گے تو یہ دوست بن جاتا ہے. علم چوبر تن زنی مارے بہت، اس علم کو اگر جسم کے لیے استعمال کرو گے، جسم پروری کے لیے، تو یہ مار ہے، اس کے سانپ ہے، ڈس لیتا ہے. فرماتے تصدیق و تائید بھی ایک مشورہ ہے، اور مشورے کی صورت میں اختلاف رائے ہونا ممکن ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف رائے سے ناگواری اور گرانی نہیں ہوتی تھی. یعنی کسی چیز کی تصدیق و تائید جو ہے نا، اگر کوئی کر لے تو یہ بھی ایک مشورہ ہے، اور اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے مطلب یہ کہ دونوں صورت میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے درمیان اگر کوئی اختلاف کر لیتے تو اس پہ ناراض نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو حق ہے، جو انسان سمجھتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، باقی شرح صدر جس قسم کی بھی ہو. اور میں ملاہی کا اشتغال اس مسجد کے قریب اگر موجب استخفاف و اضلال دینی عادت و اشتعال دین الدین من حیث دین ہوتا ہو کفر ہے. چنانچہ ارشاد ہے، مکانہ صلاتن من دل بیت اللہ مکانہ و تسکتن تذیق العذاب ما کنتم تفکرون. کہا قصد استخفاف و اضلال یا عادت و اشتعال اس کا مدار قرآن مطالعہ یا حالیہ پر ہے. تو جواب ہو گیا، اس صبح کا کہ مسلمان بھی تو اشیر کرتا تھا، صبح کا کہ مسجد کے پشنے میں جانے سے کیوں نہ گواہی نہیں ہوتی. جواب ظاہر ہے کہ وہاں قصدن لال یا اشتغال نہیں ہوتا. مطلب یہ جو ہے تو انسان جو میوزک ہے، دوسری چیزیں ہیں، مسجد کے قریب بجا رہا ہو، تو اگر یہ دین کے تخفیف کے لیے ہو کہ دین نعوذ باللہ من ذالک، وہ دیندار لوگ تنگ ہو جائیں اور ان کو ذلیل کیا جائے، تو اگر اس کے لیے تو کفر ہے، کیونکہ دین کے ادنا چیز کی بےدبی کے لیے کفر ہے، تو وہ تو کفر ہے. لیکن اگر اس کے لیے لوگ صرف اپنے نفس کی شرارت ہو، مطلب یہ ہے کہ اس طرف خیال نہیں دیا ہو، صرف ان کا احانت خیال نہ ہو، صرف اپنے دل کو خوش کرنا ہو، نفس گناہ تو ہے لیکن وہ کفر نہیں ہے. یاد استعمال کرتے ہیں. فرمایا صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان عالم اکبر ہے، کیونکہ مقصود وجود عالم سے انسانی ہے. دوسرے کہ دنیا کی تمام اشیاء مظاہر ہیں، اسماء حق تعالی اشیاء نشانوں کی، اور انسان نے مظاہر کرنے ہیں. صوفیہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے عالم اکبر ہے. بعض علماء تو کہتے ہیں عالم اکبر ہے، علماء کہتے ہیں عالم اکبر ہے، اور بعض تعداد کے عالم اکبر ہے. صوفیہ کہتے ہیں انسان عالم اکبر ہے، کیونکہ کائنات اس وقت تک قائم رہے گا جب تک انسان رہے گا، اور وہ انسان حقیقی معنوں میں کہ ایک بھی اللہ الگ کرنے والا رہے گا تو کائنات باقی رہے گا. اگر ایک بھی اللہ الگ کرنے والا باقی نہیں رہا تو کائنات کو تو ختم کیا جائے گا. اس کا مطلب انسان کی بنیاد پہ قسط من، تو اگر انسان نہیں رہا تو پھر تو کائنات بھی نہیں رہے گا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے عالم اکبر ہے. اور فرماتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسماء الہی کے مظاہر ہیں، مثلا رحیم کے، کریم کے، رب کے، قہار کے، غفار کے، مطلب ان کے مظاہر ہیں. اور انسان اس میں مظہر اعظم ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے صفات کا مظہر اعظم ہے، اس کو تخلق بھی اخلاق اللہ کا حکم ہے. اور میں بزرگوں کے متعلق اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ حق تعالیٰ نے ان کو ایسا اختیار دیا ہے کہ جب چاہیں اس اختیار سے تصرف کر سکتے ہیں، حق تعالیٰ کی مشیت جزیہ کی حاجت نہیں رہتی، یعنی یہ اعتقاد ہو کہ وہ بزرگ تو اگر کسی کام کو کرنا چاہے اور حق تعالیٰ نے اس کام کو روکے نہ اس کام کا ارادہ کرے، تو ایسی حالت میں اگر وہ بزرگ چاہے تو اس کام کو کر سکتے ہیں، یہ یقینی کفر اور شرک اکبر ہے. اور اگر ان بزرگ کے مطابق یہ اعتقاد ہے کہ مشیت ازدی کے محتاج تو ہیں اور اس میں جزیہ کی بھی ان کو ضرورت تو ہوتی ہے، مگر ان کے چاہنے کے بعد مشیت ازدی ہو ہی جاتی ہے، تو کوئی شرک و کفر تو نہیں، مگر کس پہ اعتقاد اور معصیت تو شرک اثر ہے. ذرا بہت باریک مسئلہ حضرت نے بیان فرمایا. مطلب یہ ہے کہ نہیں کہو گا کسی. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ وہ جب چاہیں کسی بھی چیز کو اختیار کر سکتے ہیں, گویا کہ یہ سمجھ لیے نوزب اللہ مزار کہ گویا کہ اللہ پاک نے اس کو اپنے سے آزاد کر دیا, یہ تو کفر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو نہیں ہے, یہ تو کفر ہے, تاجیرہ شرک کفر ہے. لیکن اگر ایسا نہیں, آزاد تو نہیں کیا, لیکن وہ جو چاہیں اللہ پاک اس کو اس طرح ہی کریں گے. مطلب ہم کہتے ہیں, مطلب اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. قرآن پاک میں جو آتا ہے ان کلا تحجی منہ وقت, بے شک تو اس کو ہدایت ضرور نہیں چلے, مطلب ہاں اس کو ہدایت ہو جس کو آپ چاہیں. اب دیکھیں آپ کو سب سے زیادہ چیز کسی کی چاہت کی کیا ہوگا, تو یہ سب سے زیادہ تو آپ سے وسلم کی چاہت ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ سے وسلم کے لیے فرما رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت مل جائے, اسے ابو طالب صاحب کے بارے میں کتنا چاہتے ہیں آپ سے وسلم, ہاں جی, اور بہت سارے اور لوگوں کے بارے میں بھی چاہتے تھے, لیکن زیادہ دن کی قسمت رہتا تو ان کو ہدایت مل گئی, لیکن اس طرح نہیں تک نہیں ملے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کسی سے مجبور نہیں ہے, اللہ پاک کا محبوب کا آدمی ہو سکتا ہے, یعنی اللہ پاک کا محبوب ہو اور اللہ پاک اس کو اپنی قدرت جیسے گھر مطلب جو بھی دینا چاہے تو دے دے, لیکن مطلب اس کی قدرت کے ذریعے دے دے. لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذلك اللہ پاک کا جو ہے نعوذ باللہ کسی سے مجبور ہو جائے, اور جو وہ جو چاہے تو وہ ہو جائے, نہیں, یہ والی بات نہیں. اللہ پاک اپنی قدرتوں کو جاری, جیسے اپنے قانون اللہ پاک نے بنایا ہے, مثلا پانی آگ کو بجاتی ہے, آگ جلاتی ہے, یہ قانون ہے. لیکن اللہ پاک اس چیز کو کہ یہ ختمی قانون نہیں ہے, اس کے خلاف بھی اللہ پاک کر سکتا ہے, تو کبھی کبھی اس کو تبدیل کر لیتا ہے, تو کرامت وجود میں آ جاتا ہے, موجودہ وجود میں آ جاتا ہے, تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے, مطلب اللہ پاک کے ارادہ کو نعوذ باللہ میں ختم نہیں ہوا. یہی تو دھاریے میں اور مسلمان میں فرق ہے, یہ دھاریے ان تمام پراپرٹیز کو اٹرنل مانتے ہیں, ہاں جی, اور مسلمان اس کو اٹرنل نہیں مانتے, مسلمان کو سبجیکٹ ٹو اپروول مانتے ہیں. جب اللہ پاک کی طرف سے اپروول ہو تو وہ چیز ہو جائے گی, نہیں ہوگا, نہیں ہوگی. آپ لوگ دوائیاں دیتے ہیں, کسی کو صحت ہو جاتی, کسی کو کوئی اور سے بیمار ہو جاتا, ٹھیک ہے, اور بعض دفعہ ڈاکٹر کہتے ہیں میرے علم کے مطابق تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا. ہمارے ڈاکٹر کے ڈاکٹر فرماتے تھے کہ دوائیوں کے اوپر سب سے زیادہ بہتمان ڈاکٹر ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی کمبینیشن ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے فیل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں جو دوائی کھاتا ہوں مثلا, اور تو کچھ نہیں, میرے معدے کے اندر اس وقت کیا ہے, مطلب اس کے اندر کون کون سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو یہ میڈیسن اس کے ساتھ جا کے اس کے سر کیا کیا کرے گا. ان ممکن ہے کہ ایسے ریئیکشن ہو جائے جو بالکل میرے توقع کے خلاف, اور وہ کچھ ہو جائے جو میں نہیں چاہتا, ہے نا یہ بات. تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یعنی کوئی دوا ہے, این ممکن ہے کسی کو اس وقت ہچکی آ جائے اور اس کے اس میں چلے جائے, چلے جی گیا, مجھے فائدے کے نقصان ہو گیا, سب میں چلے گیا, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوئی وہ نہیں ہے, مطلب فائنل کہہ سکتا. تو یہ پراپرٹیز اٹرنل نہیں ہے, یہ پراپرٹیز اٹرنل نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے عام قانون اس کو, اس کو کہتے ہیں سنت عادیہ, اللہ پاک کا سنت عادیہ جس کو ہم کہتے ہیں سائنس, یہ سائنس ہے, اس کو ہم ڈسکور کر سکتے ہیں تھرو آبزرویشن ایکسپیریمنٹ, اس کو ہم ڈسکور کر سکتے ہیں, اس کے اوپر چیزوں کو بھی بنیاد کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی عام قاعدہ ہوگا, ضروری نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. بس ٹھیک ہے جی, اگر کسی کو چینج کرنا ہوگا تو چینج ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہی مسلمان اور دہری میں فرق ہے. اس وجہ سے مسلمان جو ہوتا ہے وہ سبب بھی اختیار کرتا ہے, مسبب الاسباب کی طرف بھی رجوع کرتا ہے, یعنی دعا کرتا ہے. دعا کی کیا معنی, اگر سارا کچھ اسبابی سے ہوتا ہو تو پھر دعا کی ضرورت ہی نہیں, پھر تو دعا کی معنی کچھ نہیں. ڈاکٹر صاحب جس وقت فیل ہو جاتے ہیں نا, تو اس وقت کہتے ہیں مریض سے کہتے ہیں میرا دعا تھا, کہتے ہیں نا. تو مسلمان جو ہوتا ہے مطلب یہ کہ یہ سبب کو بھی اختیار کرتا ہے اور روح اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے, کیونکہ اللہ کا حکم ہی اللہ پاک نے بنایا اس لیے. لیکن جس وقت مسبب الاسباب کی بات آ جائے تو سبب سارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. مثال کے جب ایسی ہے جیسے کہ بادشاہ جب تک نہیں ہے تو اس کے جتنے بھی انتظامیہ ہیں اس کا حکم چلے گا, کیونکہ بادشاہ نے آڈر دیا کہ بات مانو. لیکن خود بادشاہ آ جائے پھر مجھے بتائے تو کیا کریں گے انتظامیہ, تو بادشاہ بند موجود ہے بستی کی, وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. درباریوں میں جو لوگ ہوتے ہیں درباری بادشاہ کے, تو بادشاہ اگر کہتے ہیں یہ سرخ ہے تو سب کے جی بالکل سرخ اس کی طرح انٹرنیٹ شروع کر لیتے, اور جیسے وہ کہتا کہ سفید ہے تو سفید بھی لا جائے ان کے سفید سے بادشاہ نہ سرخ کا ان تو بادشاہ کو دیکھتے رہے بادشاہ کی گئے. ٹھیک ہے نا, تو اصل بادشاہ حقیقی پہنوں کا اللہ کرا ہے. لہذا مسلمان محقق جو ہوتا ہے وہ پھر اسی کو دیکھتا ہے کہ اللہ پاک کیسا ہے, اس کے حساب سے بات کرتا ہے. فرمائے صلات الاسلام کے اعلان حالت میں ضرر ہے جمہور کا, ہیبت نکلنے سے فتن پھیلتے, اس کے صلات الاسلام کا احترام کرنا چاہیے. سسٹم کو ختم نہیں کرنا چاہیے, ہاں سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے. ختم کرنے سے انارکی پہلے اسے مزید مفاصل اور مسائل آئیں گے. آج کل بزرگوں کی سوانح عمریوں میں بہت مبالغہ کرتے ہیں, حتیٰ کہ معائب و نقائص کو خواہ مخواہ پینٹ تان کر معاصر میں داخل کر لیتے ہیں. اس لیے میں نے اپنی وصیت میں لکھ دیا کہ میرے سوانح نہ لکھی جائے. البتہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح عمری کی بے شک ضرورت ہے, اس لیے کہ ان کے واقعات سے احکام ثابت ہوتے ہیں, ان کا اطلاع کیا جاتا ہے, ان کے جمع کرنے میں احتیاط کس درجے کی گئی, باقی بزرگوں کو ہر حالت قابل اعتماد توڑی ہے. نیز ایسے سوانح عمری لکھنے والوں کی نیت بھی درست نہیں ہوتی, کبھی تو جاں مقصود ہے کہ ہم ایسے شخص کی طرح منسوب ہے, اور کبھی مال مقصود ہے کہ لوگ خوب خریدیں گے. مطلب یہ واقعی بالکل صحیح ہے کہ اب دیکھیں اس دور کا جو ولی اللہ ہوگا تو اگر چیز اس وقت کے لوگوں میں تو بہت اچھا ہوگا, لیکن ہوگا تو اسی دور کا, تو اس کے اندر وہ مسائل ہوں گے نہیں ہوں گے جو اس دور کے متعلق ہیں. اگر ہم نے اس کو بیس بنا لیا تو ہمیں لگ گیا دن کی چینج کر لیا, اس کو معیار تو نہیں بنا سکتا, معیار تو دور سے زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی. تو معیار تو یہ ہے, بس یہ کہ ان حضرات کے ساتھ ہمیں محبت ہے اور جب تک حیات ہے ہم ان سے استفادہ نہیں کرتے رہیں گے, کیونکہ اللہ جل شان اسے نجات ہے, یہ ایک فائدہ زندگی سے پہنچا دیں, تربیت زندگی سے کروا دیں. اس وجہ سے زندوں کے ساتھ تعلق رکھنا پڑتا ہے, لیکن جب وفات ہو جائے تو پھر وفات معاملہ تو سب برابر ہیں, تو پھر تو آپ طرح سے نہیں رہ جاتے. تو یہ ہے کہ مطلب ظاہر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کو پڑھنا چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھر آدمی کو پڑھ. اگر کوئی غیر قادر ہم سے پوچھے کہ صاحب میں قوانین کو کیا پڑھوں, تو ہم کیوں کہیں گے کہ تم باپ کو اس کے محل سے نکالنے کا کش کرو, ترخوا کچھ بھی نکلے تم مار دو, باقی کہیں کہ دالین پڑھو یا غالین پڑھو, جو صحیح مخرج پر قادر ہو کہ اس کی امامت نماز سب جا لے. لیکن اس کی جب کوئی شخص ایسے مل جائے تو صحیح نکالنے کی مشق کرا سکتا ہو, اور اگر اس کا مشق نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. جب تک صحیح اس وقت تک ایسے لوگوں کی نماز بری برابر صحیح ہوتی رہے گی, وہ کل پڑھنے سے بھی مگر سیکھنا واجب ہوگا, نہ سیکھنے سے گناہگار ہوگا, مشق ہوتا ہے. یہ نماز کا فرق نہیں پڑے گا, البتہ گناہ ہوگا تو آپ کا مسئلہ ہے, آسان ہو گیا آسان ہو گیا معاملہ. یعنی اب چونکہ ہم لوگ قادر نہیں ہیں نا اس عربی اردو کا, تو اصل مخرج تو اس کا ڈار ہے آپ انسان. اگر ہم دال دین کہیں تو کون گئے, اور اگر گوال دین کہیں تو دال کا جو ہے وہ زبان کا سرا ہو گیا, تو دونوں غلط ہیں. نکالنے کی کوشش کریں گے لیکن خود سے نکلے گا تو اصل یا دونوں سے مطلب ہو, لیکن جب تک کوئی آدمی نہیں نکال سکتا تو مجبور ہے آدمی, یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں والین ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں دوالین ہے, دونوں نہیں ہے, نہ توالین ہے نہ والین ہے,
یہ مطلب اور نہیں ہے جی. لیکن جب تک مشق نہیں ہوگا تو اس وقت تک انسان معذور ہے.
درود کا مخفف جو لوگ لکھتے ہیں سلام یہ مناسب نہیں, وہ یہ درود سے ناگواری اور تنگی کی دلیل ہے. اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھے انہیں زبان سے درود پڑھنا پورے درود کا سیغہ لکھے تو صرف سلام لکھنا نہ کافی ہے بلکہ پورے درود لکھنا یا زبان سے کہنا واجب ہے. کہتے ہیں جس نے پہلی دفعہ ایسے کیا تھا نا اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے. سلام جس نے پہلی دفعہ لکھا, ہاں جی, کیونکہ ظاہر مطلب ایک اعراض ہے نا درود پاک لکھنے سے. حالانکہ اگر تحریر میں آ جائے تو جب تک وہ تحریر میں موجود ہوگا تو اس کے لیے وہ اس کا ثواب پہنچتا رہے گا, کیوں نہ لایا جائے. یہ جو موئی مبارک کے نام سے بعض جگہ پایا جاتا ہے اس کے متعلق زیادہ کاوش نہیں کرنا چاہیے, اس سے کوئی حکم شریع سے ثابت تھوڑا ثابت ہوتا ہے. ماہ زیارت سے برکت حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے دلیل سے بھی کافی ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی حکم شریع تو ہے نہیں, لہٰذا اگر وہ صحیح نہ بھی ہو تب بھی آپ اگر اس کے ساتھ صحیح کر مطلب وہ کریں گے تو آپ کو اپنے محبت کا سامان مل گیا. آپ نے تو محبت کی نا. اور میں مسئلہ کا جواب دینا محض کلیات سے بغیر جزیہ کے متعدد کتابوں میں دیکھے ہوئے مناسب نہیں, احتیاط کے خلاف ہے. کلیات جو ہے یہ اصل میں ہم کیسے تھے اصولوں کو, مطلب اصول جو ہے مطلب اگر معلوم ہو تو اس اصول کی بنیاد پر اگر کوئی فتویٰ دے دے تو ٹھیک تو ہو سکتا ہے لیکن احتیاط کے خلاف ہے, کیونکہ این ممکن ہے کہ اس میں کوئی استثناء موجود ہو. مثلا موضوع پر مسئلہ استثناء ہے وضو سے, تو اگر یہ استثناء موجود ہے تو پھر کیا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج متحرات کے ساتھ نہایت مہربانی فرماتے اور فناش خود جو علم التقوی کا دم برتے تھے اپنے بیوی پر بہت سخت کرتے تھے, جس کا اثر یہ تھا کہ ان کی بیوی ان کو سور کا بچہ کہتے تھے. اور میرے حسن سلوک کا میرے گھر والوں پر یہ اثر ہے کہ وہ مجھ کو بجائے پیری سمجھتی ہیں. بیوی کی تھوڑی بہت بدخلقی کو بھی گوارا کر لینا کیا عجیب ہے, جبکہ وہ شادی ہوتی سارے اجزاء کو چھوڑ کر شور کے لیے وقف ہو جاتے. ایک بزرگ فرماتے تھے عجیب بات فرماتے تھے, فرمایا دیکھو اس خدا کی بندی نے تیرے لیے سب کو چھوڑا اور اس کے اوپر دوسرے غیر کی طرف دیکھنا حرام, تو اگر تو بھی اس کو توجہ نہیں دے گا تو پھر وہ کدھر جائے گی. اس کا حق بڑھا دیا, اس کا حق نہ ادا کرنا ہے تو جرم. ٹھیک ہے تھوڑی بہت بدخلقی ان میں ایسی ہوتی کیونکہ بھائی وہ جو ہے بائی ڈیفالٹ ٹیڑھی پستی سے پیدا کیے گئے, لہٰذا وہ ٹیڑھی رہے گی نا, کسی سے نہیں ہو سکتی, ٹوٹ ٹوٹ تو سکتی اسی سے نہیں ہو سکتی. تھوڑی بہت یعنی کچھ خلکی تو ہو گئی, مثلاً بدگمانی نسبتا زیادہ پائی جاتی ہے, تھوڑی تھوڑی بات اسے بہت کچھ بنا لیتی ہے کہ تو اس وجہ سے ہوئے تو اس وجہ سے ہوئے تو اس وجہ سے آپ کس میں کہیں گے نہیں اس وجہ سے نہیں تھا کوئی نہیں ہے کہ اس وجہ سے ہوا ہے. ماں جو ہوئے وہ اپنے بہو کو بہت ہی اس کو کہتے محبت سے گھر لاتی, یعنی بہت چل کر کے اور پتنی جھاڑ جھاڑ دیکھ کے, لیکن سب سے پہلے گھر میں مخالفت اسی سے شروع ہوتی ہے, چونکہ دونوں اٹھتے ہیں, دونوں اٹھتے ہیں, یہ بھی ہو رہتے وہ بھی ہو رہا ہے, اس میں بھی کچھ ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ ہوتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ مسائل تو ہوں گے لیکن ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکمت چاہیے اور محبت چاہیے, نہیں کہ مطلب اس کو نفرت کا ذریعہ بنایا جائے. بس یوں کہ سمجھ جیسے گزارا کرنا اور پھر ان کے ساتھ گزارا کیا جائے, برداشت کیا جائے, اور ورنہ پھر یہ کہ اگر کوئی اور بھی آ جائے تو اس کے ساتھ بھی مسائل ہوں گے, وہ بھی تو عورت کی ہوں گی. صوفیہ کی مثال ایاز کی سے اور علماء کی مثال میمندی کی سے, ایاز محبوب تو ہوتا ہے مگر انتظام حسنی کے سپرد ہے. یہ مطلب انہوں نے مثال دی کہ صوفی جو ہے نا یہ بمقام محبوب کا ہوتا ہے, ہاں جی, تو محبوب سے اور تقاضے ہوتے ہیں اور جو منتظم ہوتا ہے وزیر جیسے ہوتا ہے اس کے اور تقاضے ہوتے ہیں, تو انتظام تو محبوب کے بارے نہیں کیا جائے گا, انتظام تو ظاہر اس کو دیے جو اس کا جو حسن انتظام والا اس کو دیا جائے گا. تو یہ مطلب یہ نہیں کہ اگر حکم اس کا نافذ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبوب بھی ہے, ضروری نہیں ہے. تو یہ حضرت نہیں دیے کہ مطلب نب تو صوفیاء کو علماء کے کام میں دخل لینا چاہیے, ان علماء کو صوفیاء کو کم سمجھنا چاہیے. یہ حضرت نہیں ہوئے کہ اس کے لیے یہ فرمایا. گوشہ نشینی سے مدرسی دینیات کی افضل ہے, یعنی گوشہ نشینی اگر کوئی اختیار کرتے تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ کتابیں دینی پڑھائیں. تشبہ کا ثبوت قرآن سے, ارشاد فرماتے ہیں لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اس معنی میں رکون الی الظالمین پر وعید ہے, تو معلوم ہوا کہ رکون حرام ہے, اور کسی کا ساتھ تشبہ جب کبھی پایا جائے گا, رکون یعنی میلان کے ساتھ پایا جائے گا, یعنی لازم ہے کہ اس کی طرف رکون ہو, اور رکون حرام ہے تو ثابت ہوا کہ تشبہ بھی حرام ہے. یہ اصل میں یعنی کسی بھی بری چیز کی طرف میلان جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو بری چیزوں میں پھر مختلف قسم کی بری چیزیں آئیں گی. اگر یہ عقیدے میں ہوگا تو پھر تو کفر کر لیا جا سکتا ہے, اور اگر چیزوں میں ہوگا تو پھر وہ ظاہر اس درجے کا نقصان ہوگا. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ رکون یعنی میلان ان کی طرف, کسی غیر کے کام کی طرف میلان, بالخصوص اگر وہ شعار ہو تو پھر تو بہت خطرناک ہے, تو وہ حرام ہے. تو اگر کوئی شخص حادثتاً کر لے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن حادثتاً نہ ہو, ارادے سے ہو, اس میلان کی وجہ سے ہو, مطلب اس طرف میلان ہو, تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے, پھر وہ حرام ہوگا. تو اس وجہ سے مشابہت نہیں کرنی چاہیے کسی بھی غلط قسم کے لوگوں کی. فرمائے اولاد جب بھی اچھی ہوگی جب کہ اولاد بن کر رہے, اور اگر باپ بن کر رہنا چاہے تو کیا راحت ہے. اس لیے مجھ کو آج کل اولاد کو دیکھ کر اولاد کی تمنا نہیں ہوتی. یعنی اولاد سے مراد یہ ہے کہ وہ اولاد جو بچے بل نظار ہیں, اگر یہ بڑے ہو کر انسان کا باپ بن جائیں, مطلب انہیں کے اوپر حکمرانی کر لیں, تو پھر وہ اولاد تو نہیں ہوئی نا, تو باپ بن گئے, تو ایسی صورت میں پھر ان کا کیا فائدہ, پھر اس کا تو نقصان ہی ہے. پر نے فرمایا کہ اولاد وہ ہے جو کہ تابے دار ہو, فرمان بردار ہو, اور انسان کے لیے راحت کا سامان ہو, ورنہ پھر تو مصیبت ہو جائے گی. فرمایا ابتدائی تعلیم کے ساتھ طلبہ کے اخلاق کی نگرانی ضروری ہے, کیونکہ بچپن میں جو خلق جم جاتا ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے, پھر اس سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. یہ تربیت کی بات فرما رہے ہیں, ان تعلیم کے ساتھ تربیت لازمی ہے. تربیت اگر نہ ہو تو پھر تعلیم, اگر مثال کے طور پر ہو بھی کوئی چیز انسان جان لے لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا فائدہ, ظاہر اس کا تو پھر نقصان ہی ہوگا, حجت ہی بن جائے گا علم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تعلیم کے اوپر تو زور کسی نہ کسی درجے میں ہے, اب تو تعلیم میں بھی کمی پائی جاتی ہے, لیکن تعلیم پر کس نے کس درجے میں تو زور ہے, لیکن تربیت پر بہت کم ہے. تربیت کے بارے میں جو ہے نا سستی ہوتی ہے, غفلت ہوتی ہے, بالخصوص ان چیزوں کی تربیت جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے. ظاہری چیزوں کی تو پھر بھی تربیت ہو جائے گی, مثلا نماز میں جماعت میں لائیں اس طرح اور داڑھی رکھوا دی, ٹھیک ہے, اس میں تو پھر بھی تربیت کچھ نہ کچھ ہو جائے گی, لیکن یہ جو ہے نا مطلب دل والی طریقے سے تکبر نہ ہو اور عجب نہ ہو, اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہے نا اس کی طرف رجحان بالکل. اساتذہ میں نہیں ہوتا تو پھر شاگردوں میں کیا ہوگا, تو بڑا مشکل ہے. فرمایا تعصب کے معنی ہے بے جا حمایت کے, اور تسلب کے معنی ہے پختگی کے ساتھ مذہب پر جمع رہنا, اول ممنوع ہے ثانی ممنوع بھی ہے. یہ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ کچھ چیزوں کی طرح ہوتی ہیں, مثلا خودداری ہے اور تکبر ہے, یہ بظاہر ایک جیسی نظر آتی ہے, ایک نہ سمجھ کو ایک جیسی نظر آتی ہے. ایک آدمی خوددار ہے, وہ کسی سے لینا نہیں چاہتا یا مطلب کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا, وہ خوددار ہے, تو یہ تو بڑی اچھی صفت ہے. لیکن عام لوگ اس کو تکبر کے پیرائے میں ڈال لیں گے, بھائی یہ بڑا متکبر ہے, لیکن یہ کس سے بات نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا. اس طرح تذلل اور توازو, احساس کمتری اور توازو, یہ بھی لوگ ایک جیسے پیرائے میں لے لیتے ہیں. تو تعصب اور تسلب بھی اس قسم کی چیزیں ہیں. تعصب اس کو کہتے ہیں جب انسان بے جا کسی چیز کی حمایت کر لے. مثلا پٹھان ہے, اب وہ پٹھانوں کی اس لیے حمایت کر لے کہ وہ پٹھان ہے, تو یہ تعصب ہے. لیکن پٹھانوں میں سخاوت پائی جاتی ہے, اب اگر اس پہ جمع رہنا چاہے تو یہ تسلب ہے, یہ ضروری ہے. اس کو تو ضائع نہیں کرنا چاہیے نا, یا بہادری پائی جاتی ہے تو اس کو تو نہیں ضائع کر سکتے. اس پہ جو ہے نا اس پہ جمع رہنے کو تسلب کہتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے. ہاں جی, تو تعصب یہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی حمیت جاہلیت ہو, یعنی اس میں انسان غلط طور پہ اپنے جو ہے نا وہ پارٹی کی, اپنے قوم کی, اپنے شعبے کی بے جا حمایت کرے, وہ ٹھیک نہیں, وہ تعصب کے رہے گا. لیکن اگر اس کو صحیح معنوں میں رکھ کے مطلب اس اچھی چیز کو برقرار رکھنا چاہے گا تو یہ تسلب ہے, یہ ضروری ہے. اور میں اخص الحواس محقق ہے اور عوام مقلد, اور جو بیچ کے لوگ ہیں جو نہ محقق ہیں نہ مقلد, یہ خطرے میں ہیں. یعنی جو لوگ خود سوچ سمجھ رکھتے ہیں وہ تو حواس ہیں, وہ محقق ہیں, اور جو لوگ سوچ سمجھ نہیں رکھتے اور مان جانتے ہیں کہ ہم سوچ سمجھ نہیں رکھتے, یہ جو ہے نا یہ مقلد ہیں, یہ بھی فائدے میں ہے. کیونکہ ظاہر مطلب ٹھیک ہے, صحیح بات ہے, یعنی ان کو نظر تو نہیں آتا, لیکن جن کو نظر آتا ہے ان کے پیچھے چل تو رہے ہیں نا, تو یہ بھی اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. اور درمیان کے جو لوگ ہیں جو کہ حواس بھی نہیں ہے لیکن حواس کی نقل کر رہے ہیں, مانتے بھی نہیں کہ ہم نہیں جانتے, تو پھر یہ جو ہے نا یہ خطرناک ہے. اب نظر آتا نہیں اور جن کو نظر آتا ہے ان کے پیچھے چلتے نہیں, تو کیا ہے, کام اٹھو یہ مارتے رہیں گے کبھی ادھر کبھی ادھر, اور نتیجہ یہ ہوگا گمراہی, غلط چیز کی طرف جانا. پر میں نے جملہ احداثات کے ایک احداثی بھی ایک الفاظ شریعہ کو ان کے معنی شریعہ سے بدلا جاتا ہے. جیسا کہ جہر کی مذمت اور علم کی فضیلت و ضرورت میں جو آیات و حدیث وارد ہیں ان سے انگریزی تعلیم پر استدلال کیا جائے, اور آیات آج کل ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے, اسکولوں میں لکھا ہوتا ہے نا, طلب علم میں فریضت اللہ کل مسلم و مسلم, آج یہ کس لیے لکھا ہوتا ہے, اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے, ادھر سے مراد یہ لیا جاتا ہے اسکول کا اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو, حالانکہ اسکول کے لیے تو نہیں ہے. فریض ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس کا چھوڑنا حرام ہو. تو یہ مجھے بتائے کہ اگر کوئی فزکس نہیں پڑھے گا تو حرام میں مبتلا ہوگا, کیمسٹری نہیں پڑھے گا تو حرام میں مبتلا ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سب فرض کفایہ ہے, فرض کفایہ اس طرح کہ اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب کو مجھے گناہگار ہو جائے گا, کیونکہ قوم کو ضرورت تو ہے نا سائنس, تو فرض کفایہ ہے لیکن فرض عین تو نہیں. فرض عین صرف یہی ہمارے جو 24 گھنٹے شریعت کے احکامات ہیں, یہ فرض عین ہے, یہ ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے, کیونکہ یہ چھوڑیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے, یعنی مطلب یہ حرام مبتلا ہو جائے. تو یہ جو ہے نا فرمایا کہ جیسے جہل کی مذمت علم کی فضیلت کی ضرورت میں جو احادیث اور آیت کریمہ وارد ہیں ان کو جو ہے نا وہ انگریزی تعلیم پر لگا دیا کے لیے, اور یہ تو آج کل بہت زیادہ ہے, اللہ بچائے. فرمایا ان من العلم جہل لجہلا, کہ معنی یہ ہے کہ بعض علم جن کو عرفاً علم سمجھا جاتا ہے وہ خدا کے نزدیک جہل ہوتا ہے. بعض علوم ایسے ہوتی ہیں جو کہ جن کو لوگ تو علم سمجھے گے لیکن وہ اصل میں جہل کے زمرے میں آتا ہے. مثلا یہ جو مثال کے طور پر جادو کا علم ہو گیا, یا ہاں اس قسم کے جو نا وہ پامسٹری ہو گیا, یا کوئی اس قسم کی چیزیں ہو گئی, یہ سب جو ہے نا جہل میں آتے ہیں, کوئی علم کے زمرے میں نہیں. پر میں بعض علم حجت اللہ علی العبد ہیں جبکہ اس کے مقتضا پر عمل نہ کرے, یعنی وہ بعض علم انسان کے اوپر حجت بن جاتا ہے. ایک چیز کا پتہ نہیں تو الگ بات ہے, لیکن جب پتہ ہو تو پھر تو پوچھا جائے گا, تو حجت بن جاتا ہے. فرمایا سنت رسول یہ کہ مبتلا جہل پر رحم کیا جائے, اور کیا سے بھی معلوم کو دوسروں نے کفار کے ساتھ ہمیں شفقت کا معاملہ کیا ہے, یعنی ان کو سمجھایا جائے, بتایا جائے, جہل میں نہ رہنے دیا جائے. فرمایا جس طرح ظاہر میں ہر چیز کے محکم ہے, اس طرح باطن میں بھی بہت سے محکم ہے جس سے ہم لوگ غافل ہوتے ہیں, حالانکہ ظاہری محکمے باطنی محکموں کے تابع ہیں. اچھا باطنی حکم کا حکام ظاہری وہی کرتے ہیں جو حکام باطنی حکم دیتے ہیں، ان کی حکومت قلوب پر، حکام ظاہر کے اجسام پر. اچھا یہ اور چیز بتا رہے ہیں، تقویمی علم کے بارے میں بتا رہے ہیں. تقویمی عمر یہ ہے کہ مطلب ہم لوگ جیسے دیکھتے ہیں نا کہ یہ پولیس انسپکٹر ہے یا گورنر ہے، بادشاہ ہے، یہ اس طرح اللہ جل شانہ کے ہاں لوگ فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو اللہ خان نے فرشتوں کے لیے چلی ہوتی ہے، ان کو بھی ڈیو چلی ہوتی ہے، جیسے ابدال ہو گئے یا اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ہر شہر میں ہوتے ہیں، مدر پنڈی میں بھی ہوگا، اسلام آباد میں بھی ہوگا، تو وہ من جانب اللہ مقرر ہوتے ہیں. تو یہاں جو جو تبدیلی لانی ہوتی ہے نا، تو پہلے اس کے قلب پہ لایا جاتا ہے، تو وہ پھر جو ظاہر کام ہے اس کے اوپر وہ تصرف کرتے ہیں اور وہ پھر اس طرح کرتے ہیں. اس طرح شاہ بلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا نظام ہے، میں کہا ٹھیک ہے کتاب لے لیا اور اس کے اوپر کیڑی میری چند کی اپنا جگہ پر ایک مورچے سے کراؤں گا اس کے لیے. تو اس مورچی نے اس کو دیکھا جائے میں رکھ لیا، تھوڑی دیر میں جو ہے اس نے سامان جو برش اور پالش اور مورچی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے اپنے بیگ میں ڈالا اور اس کو کرے میں ڈال کے چلنا لگا. پاس ہی ایک انگریز کا فوج کا قافلہ تھا، بس ان میں بھی بگل بچ گیا، بگل بچ گیا اور جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ سامان نئے گاڑیوں میں ڈال اور روانہ ہو گیا، وہ بھی چل پڑے. تھوڑی دیر میں جو ہے نا بس وہ مورچی جو ہے پھر تیر گیا اور سارا سامان اتارنے لگا، مطلب بیگ سے پھر نکالنے لگا، ادھر وہ قافلے بھی تیر گیا اور ان نے پھر جو ہے نا مطلب سامان اٹھارنا شروع کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے سامان ڈالا پھر چلنے لگا، پھر ان کے ساتھ وہی ہوا، تین چار دفعہ اس طرح کیا، اس نے اچھی طرح اس کا مشاہدہ کیا تو چلا گیا. بعد میں وہ جو انگریز جو تھا میجر تھا جو بھی تھا، تو وہ کہتا کہ مجھے، میں پاگل ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی کہ میں کیوں اس طرح کرتا تھا. یعنی کبھی میں کہتا ہوں بھائی سامان ڈالو، میں اب بغیر بچا کرتا ہوں، لوگ سواب پھر اس کے بعد میں روک دیتا تھا، کہتے مجھے سمجھ نہیں کہ میں نے کیوں کیا. تو یہ جو ہے یہ پورا اپنا ایک نظام ہے، یہ تو صرف ان کو دکھانے کے لیے کیا نا، ورنہ لوگ کب دکھاتے ہیں، وہ تو ہوتا رہتا ہے. تو من جانب اللہ ایک انتظام ہے، وہ چلتا رہتا ہے. ہمارے علیمی صاحب جو ہے نا، یہ ان چیزوں کے کافی ہوئے کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ اس طرح کوئی تکوینی بزرگ تھے نا میرے اوپر ظاہر ہو گئے، تو نے کہا مجھے فلانے کہا ہے کہ آپ کے اوپر ظاہر ہو جاؤ. تو بہت ان کے ساتھ آتا جاتا تھا، ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، تو اچانک اس نے کس طرح اس طرح کر لیا. نے کہا کیا ہو گیا، کہتے دو بسیں مطلب یعنی کہ ایکسیڈنٹ ہو رہا والا تھا، اس کو روک دیا. وہ اس پہ ہنس پڑے، بھائی یہ کیا بات کرتے ہو، مطلب ادھر بیٹھے ہو بس ایکسیڈنٹ پہ، یہ چلو ٹھیک ہے، ناراض ہو کے چلا گیا. چلا گیا تو بعد میں اس کا دوست آیا، جو دوست تھا مطلب کوئی آیا ملاقات کی، کہتے رنگ اس کا اڑا ہوا تھا. تو اس نے کہا بھائی کیوں خیریت، تو کہتے بس اب تو خیریت ہے لیکن بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، چلا نہیں بچا دیا. مطلب ایک بس کا ڈرائیور سو گیا تھا نا، تو دوسری بس پہ چڑھ رہا تھا، بس وہ ایک کم ہو گیا، مطلب اس نے بس کو کنٹرول کر کے بچ گیا، سب کچھ ختم ہونے والا تھا. پھر اس کے سو فو یار یہ تو ہو چکا تھا میرے کو، مجھے پتہ بھی نہیں تھا. تو پھر علیمی صاحب کو بڑی سخت تنبیہ ہوئی کہ تو نے کیوں اس کی بات کا مذاق کرا تھا، بہت سخت تنبیہ ہوئی بڑوں کی طرف سے. مطلب یہ کہ پورا ایک نظام ہے، تو اس نظام کو کون سمجھ سکتا ہے، لیکن ہوتا ہے. ہمارے مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے علیم صاحب کی باتیں کی, علیم صاحب نے اس طرح کہنا ہے, تو مولانا صاحب نے پہلے تو کہا کہ نہیں کہنا چاہیے تم ایسی باتیں نہیں کرتی تھی قوم کے ساتھ. تو تھوڑی دیر فرمایا کہ ہاں ہوتا تو ایسے بھی, یہ خبر تو ہے, میں نے اقرار کر لیا لیکن پہلے کہتا ہوں عوام کے سامنے کر دیتے, لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, جانتے نہیں بیچارے, جانے اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے, جب پہلے سلام اللہ نے کرے کیا, لیکن اس کے بغیر نہیں کام کر سکتے, کیوں کرام القاتبین جو ہمارے اس کے اوپر رکھے ہیں تو بغیر اس کے اللہ پاک کو پتہ نہیں سب کچھ, لیکن ایک انسان نے بنا لیا ہے تو اس طرح اگر فرشتوں کو ایک کام دے سکتے تو وہ انسانوں سے کیوں نہیں دے سکتے, وہ تو دے سکتے ہیں, بہرحال اپنے نظام ہوتے ہیں ان کا, اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے, ہمارا شعبہ چونکہ ہے نہیں لہٰذا ہمارے سے کچھ بھی نہیں ہے, ہم لوگ اسے پارے ہیں, البتہ علمی طور پر اس کو مانتے ہیں, کیونکہ علمی طور پہ نہ ماننے سے بھی نقصان ہوتا ہے, مطلب اس میں چونکہ حقیقت شناسی نہیں ہوتی نا, العلم لغیر اللہ هو الحجاب الاكبر, جو غیر اللہ کے لیے علم ہے وہ حجاب اکبر ہے, جس علم میں غیر اللہ کی طرف التفات و اشتغال ہو حجاب اکبر, اس سے علوم وحدیہ اور واردات قلبیہ خارج ہو گئی کہ وہ حجاب نہیں ہوتے, کیونکہ اس سے غیر کی طرف التفا نہیں ہوتا بلکہ اس سے حکمت عظمت حق کا انکشاف ہوتا ہے, اس طرح اگر کسی کو علوم ظاہر سے التفات غیر نہ رہے وہ بھی حجابیت سے خارج ہو جائیں گے, اور اگر کسی کو علم وحدیہ اور واردات قلبیہ سے عجب ہونے لگے تو اس کے لیے یہ بھی حجاب بن جائے گا, مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کس کو کہتے ہیں, غیر اللہ کس کو کہتے ہیں, ہاں خود ہم شامل ہیں, شامل ہیں شامل ہیں, تو عجب کس کے ہوتا ہے, اپنے پر نظر سے پڑ جاتی ہے نا کہ میں نے کیا, تو بس پھر ہوگی اس میں سب لوگ غیر اللہ کے لیے ہو گیا, تو جس چیز کی نسبت اپنے نفس کی طرف کی جانے لگے تو بس وہ حجاب ہے, اگر میں کہ تمہیں بہت بڑا عالم سمجھ گیا نا بس وہ تو پھر غیر اللہ کے لیے ہو گیا نا, غیر اللہ کے لیے ہو گیا تو بس وہ حجاب بن گیا, ٹھیک ہے, پھر میں بقسم کہتا ہوں کہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آ جائے تو کسی کی زبان سے اپنی نسبت مولانا صاحب یا حافظ صاحب وغیرہ تعلیم الفاظ سننے سے ہر شرم آنے لگے, صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, اگر کسی کو یہ اندازہ ہو جائے نا کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اور اللہ پاک عظیم دار, کسی بڑے عالم کے سامنے اگر کسی کو عالم کہا جائے تو شرم آتی ہے اس کو, نہیں آتی, بہت بڑے سائنسدان کے سامنے کسی ابھی نہیں ہے سائنسدان جو نکلا اس کو کہہ دیا آپ بڑے سائنسدار ہیں, اس کو کیا کہیے کیا کہہ رہے ہیں, مجھے کیوں شرما رہے ہیں اس کے سامنے, یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ پاک کی عظمت کا احساس ہو جائے تو اس کی طرف سے عظمت کی طرف خیال نہیں ہو, اس میں عربیدان ہونا کوئی کمال کی بات نہیں, خدا دان ہونا چاہیے, اللہ جل شانہ کو جاننا چاہیے, وہ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیوں جاتے ہیں, وہ تو خالق نہیں ہے, اور میں عارف بالقرآن ہوں عارف باللہ ہے, مجھے قرآن کا پتہ ہے اس کو اللہ کا پتہ ہے, فرمائے ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک, مطلب یہ کہ خلود اہل جنت ونار مثل بقائے واجب کے لازم ذات نہیں بلکہ مشیت قدرت الہیہ کے تخت میں داخل ہے, اللہ پاک جو چاہے گا تو ہوگا, یہ سب اپنے طور پہ نہیں, حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی دریافت کرتے کہ میں مکہ میں اقامت کر لوں تو اس کے مطابق آپ اس کے مطابق آپ کی کیا رہے گا, فرماتے جس کا حاصل یہ تھا بہ ہندوستان بودن و دل بمکہ, بے اذاں کے بمکہ بودن و دل بہندوستان راشد, مطلب یہ کہ مکہ میں قیام کا اس وقت ارادہ کیا جبکہ یہ حالت نصیب ہو جائے کہ آرے کر کے ہندوستان میں آ رہا ہے, وہ جس کے حال نصیب نہ ہو اس کے لیے ہندوستان میں قیام کرنا اور مکہ کی یاد میں تڑپتے رہنا ہی بہتر ہے, اب عمر رضی اللہ عنہ کی عادت کی تھی کہ آج کے بعد لوگوں کو مکہ سے نکالتے اور فرماتے تھے یا آل شام شامکم یا آل یمن یمکم, اے شام والے تم شام کو جاؤ اور یمن والے تم یمن کو سدھارو, کیونکہ اس قائم کے قلوب میں حرمت بہت زیادہ رہے گی, زیادہ قیام سے ذوف تعلق اور سکوت عظمت وقت کا احتمال ہے, فرمایا ولایت نبوت سے افضل ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ کہ نبی میں جو دو شانیں ہوتی ہیں, ایک ولایت کی اور ایک نبوت کی, تو نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہوتی ہے. چنانچہ دیکھ لیجئے کہ نبی کی توجہ الا افادت الحلق من حیث النبوت کی, توجہ الحق من حیث الولایت, یعنی اصل مطلوب نبی کے لیے توجہ اللہ اور توجہ الافادت الافاد مطلوب بالغیر ہے. مطلب یہ ہے کہ نبی کی ڈیوٹی تو ہے کہ لوگوں میں کام کریں, لیکن نبی کا یہ چیز ملتا تو اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے, تو لہٰذا اس کے لیے وہ افضل ہے جو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے, لیکن وہ ڈیوٹی کے طور پر وہ لوگوں کے ساتھ وہ مشغول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے نبی کی ولایت جو ہے نبی کے لوگ بہت افضل ہے. اور میں ان تقوم للہ وصلہ وصلالہ ثم تفکر ما بصابکم من جنہ, اس آیت میں محلت مہمات کی وقت سوچنے کا خاص طریقہ بتلایا گیا. اس کے اجزاء ایک ہی کہ اہتمام کرو آمادہ ہو جاؤ, دوسرے کہ اہتمام اللہ کے لیے ان خلوص سے ہو, تیسرے کہ فکر کرو سوچے کہ مجمع نہ ہو, اس سے فکر میں تشدد ہوتا ہے, یا تو اکیلے سوچو یا کوئی دیکھی ہوئی بات ہو تو ایک اور کو شریک کر لو, اور ایک کی تحدید نہیں, مطلب ایک اتنا تعدد جو مشورہ فکر نہ ہو, اس سے معلوم ہو کہ جو کام ایک فیل کے محتاج ہے وہ جلسے میں لیتے ہو سکتے. اب بھی اگر بڑی میٹنگ میں آپ دیکھا جائے, آپ نے دیکھا ہوگا, تو جب کوئی مشکل مسئلہ کرتے تو اس کے لیے کمیٹی بنا لی جاتی, چلو جی آپ سن لو سوچو, کیونکہ بڑے مجبور میں طے نہیں ہو سکتے. کبھی ایک بات کر ایک آدمی کے گھر متعلق کا بات کر لے تو گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں, ہاں جی میں یہ سب بات کر لے گا کہ اس سے پھر بات سے بات سیکھ لے گی, وہ کہاں وہاں آئے, ایک فضول چیز پر اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. ہاں جی, لیکن جب دو تین آدمی ہو تو وہ اس کے اوپر توجہ مرکوز کر کے مسئلے کو حل کر سکتے جلدی. تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ اس سے کمیٹی فیصلہ کر لیں, پھر کر لیں سجیشن دے دیں, پھر بڑے لوگ سامنے آ جائے سارے ممبر کے سامنے, اس سے کام ذرا جلدی ہو جاتے. کمیٹی کا تصور اسی وجہ سے ہے, ایک فی کے ساتھ کام ہو سکتے ہیں, وہ نفل نہیں ہوتی. فرمایا نفع متعدی مقصود بالغرض اور نفع لازمی مقصود بالذات ہے. وہ مشہور کے خلاف, مگر حقیقت یہی اور قول مشہور کا منشا یا تو یہ ہے ہوا ہے کہ بعض جگہ نفع متعدی نفع لازمی سے او قدر اور اقدم ہو گیا ہے, مگر اس کے فضیل و بالذات لازم نہیں ہوتی, بلکہ بنیت و اقدیت ایک عارض کی وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ نفع متعدی پر نفع لازمی کی طرح مفضی ہوگا. ذرا علمی بات کی ہے, نفع متعدی اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ کو نفع پہنچانا, مطلب اس کو ملٹی پلائی کرنا, اور نفع لازمی سے مراد یہ اپنے آپ کو نفع پہنچنا. تو فرمایا کہ نفع لازمی جو ہے مقصود بالذات ہے, کیونکہ اصل تو یہی ہے, لیکن یہ بات ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کو کرنا پڑتا ہے دوسروں کے لیے کام, تو وہ کسی عارض کی وجہ سے وبا آ جائے تو اب مجبوری طور پر مطلب اپنے آپ کو رسک میں ڈالنا پڑتا ہے اور کام کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ ہر وقت تو نہیں ہوتا نا. عام طور پر تو یہ کہ پہلے خود کو بچا پھر دوسروں کو بچا, خرش مانتا ہے. ما خلق الجن والانس الا ليعبدون کا مطلب کیا ہے؟ مخلوق کی عبادت مثل مزدور یا نوکر کی خدمت کے ہے جو معین ہوتی ہے, انسان کی عبادت غلام کی خدمت کے مثل ہے جس کے لیے کوئی صورت معین نہیں. غلام ایک وقت میں آ کر کا پخانہ بھی اٹھاتا ہے, دوسرے وقت میں آ کر کی وزیر بن کر اس کی جگہ جلسے میں جاتا ہے. تو غلامی جو حقیقت ہے ابدیت کی, اس کی پوری شان انسان ہی میں نمایا ہے, تو اس کے لیے کوئی خدمت معین نہیں. ایک وقت میں تاج کرم نکر رمنا اس کے سر پر ہے, تو کفت بننا اس کے گردن میں ہے. خلافت الہی کے مسند پر بیٹھا ہے, اس وقت تمام عالم اس کا مسخر ہے, چنانچہ روح کی تجلی ہوتی تمام عالم اس کے سامنے سر پر سجود ہو جاتا ہے, اور اس وقت بالکل ایسے مانو کہ گویا خدا تعالیٰ کی تجلی ہے. اور ایک وقت میں حضرت انسان پاخانے میں پیشی فرما ہوتے ہیں, اس وقت کا ہگنا موتنا بھی عبادت میں داخل ہے. یہ بات کسی مخلوق کو حاصل نہیں, یہ حضرت انسان ہی ہے جو ہر حالت میں عابد ہے, سوتے ہوئے بھی, روتے ہوئے بھی, ہنستے ہوئے بھی, ڈرتے ہوئے بھی. پس میں علماء کتوں کو تمہاری حالت کو اور سرکاری وردی سمجھو, ذلت کی پرواہ نہ کرنا عزت کی, پر مخلوق پر نظر ہی نہ کرو سب سے نظر اٹھا لو. یہ اصل میں بندگی جو ہے نا, یا کہنا ابدو ہے یا کہنا سکون, یہ اصل چیز ہے. عبادت جو ہے یہ غلامی کی طرح ہے, کہ جو حکم ہو آقا کا سلام ہو گیا, جو کہا جائے چاہے بادشاہ بنا لیا جائے چاہے گدا بنایا جائے, بس اس کو جو ہے مطلب وہ ڈیوٹی کرنی پڑتی. تو بادشاہ بنا لے تو بادشاہ پر تو ریسائنمنٹ کرنی پڑتی, اور گدا بنایا جائے تو گدائی تو کوئی ریسائنمنٹ کرنی پڑتی. ہاں مطلب اصل مقصود میں گدائی لگا چاہیے, یہ پیسا نہیں لوگ. جیسے ڈراموں میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو واقعی بادشاہ بن جاتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں تو ڈرامہ کر رہا ہوں, مطلب مجھے بادشاہی کے لباس پہنایا جا رہا ہے اور یہ سامنے لے رہے ہیں. ہاں تو وہ تو بادشاہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا نا, صرف کہتا ہے. اور اگر کسی کو مجرم بنا دیتے جانے میں تو ٹھیک ہے, اسی طرح کرتا رہتا ہے جو اس کا پاس ہے, صحیح کرتا ہے وہ کہتے ہیں بڑا کھانا ٹھیک ہے, مطلب جو اس کو دے دیا جائے. تو یہاں پر ہمیں بھی پار دیے گئے اور اس میں ہمارا کرمچار لے جا رہا ہے کہ کون اپنا کام صحیح کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ جو تجیب لایا خلاف مطلب بادشاہ بن گئے تو بڑے ہوشیار تھے, تو وہ جو تھے یعنی جو اس قسم کے غلط رسومات ان کو ختم کرنے کے لیے وہ ان کو ذرا مطلب وہ نکال رہے, لیکن اس طریقے سے نہیں ڈکٹیٹرشپ سے نہیں کہ وہ ختم, بلکہ طریقے سے ختم کر رہے. تو اس وقت یہ رواج تھا کہ بادشاہوں کے پاس چیز ہوتے تھے, یہ نہیں ہوتے جو گھروں کے ان کی بھی تنخواہیں ملتی تھی, تو یہ بزرگ قسم کا کام تھا, تو ان کو ختم کرنا چاہا. تو طریقہ یہ نکالا کہ ہر ایک نے کہا کہ بھائی تم ایسے بہروت مالو تو میں تمہیں دیتا ہوں, تو پھر تمہیں نام ملے گا ورنہ تم پاس. اب جو جس طریقے سے جاتا بادشاہ اس کو پہچان لیتا ہو اس کو نشانی کی, تو وہ سب کا رفایا ہو گیا, ایک بہروت کا رایا ہو گیا, پتہ ہی چلا چلے گی. ایسے ہو کہ بادشاہ جیسے وہ جب بھی کسی محمد پہ جاتے تو راستے میں دیکھتے کوئی بلی کوئی اللہ کا بندہ راستے میں کہیں اگر ہو تو اسے زیارت کے لیے جاتے ہیں, ان کی جو ہے نا وہ دعا کے لیے بھی کہہ دیتے سنت میں پوجا. تو ایک جگہ جا رہے راستے پہ جا رہے تھے تو وہاں پتہ چلا کہ ایک بڑا یہ جی بڑے بڑی آدمی ہے وہاں پر, ان کی خدمت میں جہاں حاضری کرے گئے, دیکھا وہاں باقی بڑی آسمانہ باتیں اور یہ تو جو ہے نا مطلب وہ کر رہے تھے, اور بادشاہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ان سے بڑے متاثر ہوئے, ان کی خدمت میں اشرفی ان کے تک پورا پیش کر دیا, انہوں نے ان کو لاپ ماری. تو مجھے بھی اپنی طرح دنیا کا سب تک میں ماری بادشاہ اس سے اور بھی متاثر ہو گئے کہ بھائی یہ تو باقی بہت اونچے آدمی ہیں, جب جانے بادشاہ تو اس کے پیچھے پیچھے اس طرح داد آپ کر رہا ہے اپنے لباس وغیرہ ساتھ میں کہا کہ وہ بہر ہو گیا تھا. بادشاہ نے کہا بھائی تو کما کما ہے میں تو نہیں دے چاہتا, اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیے انعام کے طور پہ, اس نے بہت محبت سے اور شوق سے دے دیے, راجا بادشاہی بجا لاتے ہوئے طریقہ کم تھا. بابا جی میں اسے کہا کما رہے, وہ جب میں نے آپ کو اتنے زیادہ پیسے دیے دہشتیاں دی تھی تو اس کو تو 3000 سے چھپرا دیے وہی رکھ لیتے, میں نے کہا میں اس سے واپس توڑے لینے تھے, بعد میں تیرے پتہ چل بھی جاتا تو میں اندر سے واپس تو نہیں گیا. تو آپ نے اس کو کیوں بتایا, کہتے میرے کام کا نقل کرنا, وہ نقل دیکھنا ہوتا ہے. اس وقت میرا کام کا نقل کرنا تو وہ پھر سیکھنا ہوتا, تب دیکھ لیں مطلب یہ نہیں. تو ہمیں جو جو کام دیا گیا ہے, آپ مجھے یہاں بٹھائیے, آپ کو یہاں بٹھائیے, یہ بھی اس کا کام ہے. آپ کو ادھر ٹھیک ہونا چاہیے, مجھے ادھر ٹھیک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. کوئی کسی کو افسر بنائے, کسی کو دفاع وہ بنایا, کسی کو مطلب فقیر بنایا, کسی کو امیر بنایا, فقیر کو فقیر کے طور پر رہنے چاہیے, امیر کو امیر کے طور پر رہنے چاہیے, اسی لیے جو مطلب انسان کا خیر. فقیر کے جو عذاب ہے فقیر کے عذاب بنائے, امیری کے جو عذاب ہے اس کو بھی جاننا چاہیے, جو شریعت کا عمل کرنا چاہیے اس میں, جو شریعت کا حکم. فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے اشتہار سے مسئلہ مستمر کیا کہ صرف فاتحہ کے بعد سورتی کا پڑھنا ضروری نہیں بلکہ 3 آیات بھی کافی ہیں.
کیونکہ اکثر سورت کی آیات تین ہی ہیں. پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ تین آیات ان میں آتے نہ آیات کے برابر ہی ہوں، بلکہ اکثر آیات بھی کافی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فقہ متاخرین کو اجر دے تو انہوں نے سارے قرآن کی آیات کو دیکھا، سورہ مدثر کی تین آیات تلاش کی جو بہت چھوٹی چھوٹی جن کے 18 حکم بنتے ہیں. انہیں فتویٰ دے دی کہ فاتح کے بعد 18 حرفوں کی مقدار قرآن پڑھنے سے واجب ودا ہو جائے گا، چاہے پوری آیت بھی نہ ہو بلکہ آیت کا جزوی. تو یہ بات ہے، لیکن انہوں نے آسانی کر دی لوگوں پہ، چاہ سے گنجائش نکل سکی تھی وہاں سے نکال دی. پر میں بے شک تمام مخلوق مرایا حق ہے، لیکن جن مرایا میں نظر کرنے سے ممانعت کر دی گئی ہے، ان مرایا میں خاصیت یہ کہ یہ ناظر کی نظر کو اپنی تک محدود کر لیتے ہیں، ان کو دیکھ کر آگے نظر وہ کم پہنچتی ہے کہ کمال حق مشاہدہ ہو. اس لیے تعالیٰ نے عمارت وغیرہ محرم کی طرف نظر کرنے سے منع فرمایا. مشکل بات ہے، مطلب یہ مکناطیس کو دیکھا ہے، مکناطیس چھوٹے چھوٹے آج کل ملتے ہیں نا، اس طرح پہنتے ہیں وہ واپس کے ساتھ مل جاتے ہیں، ہوتے ہیں آپ نے دیکھے نا، دو چھوٹے چھوٹے پیسز جو مکناطیس کے ہوتے ہیں وہ کیل سا بناتے ہیں، اس طرح پہن دیتے ہیں نا سر، تو واپس میں بہت شور کے ساتھ مل جاتے ہیں. مکناطیس کی خاصیت ہے لوہے کو پہنچنا، نفس جو ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ، اس کو جب کوئی اپنی مطلب چیز مل جاتی ہے تو اس کا زور بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنا بڑا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا، اب میں کسی گورے کو لے لوں، دیکھوں بڑا خوبصورت ہے، تو اس سے میری نظر خدا کی طرح چاہیے، اس کی دیکھنے کے لیے مانے. ہاں، اور اگر میں کسی اور چیز کو دیکھوں جس سے میرے نظر خدا پہ چلی جائے تو وہ ٹھیک ہے، اس کی طرف کوئی ممانعت نہیں. لیکن عمارت جن کی طرف شہوت کی نگاہ جا سکے اور غیر محرم عورتیں، وہ اگرچہ بے شک کتنے حسین دونوں اور اللہ پاک کی قدرت پہ کمال ہو، لیکن نفس اللہ کی طرف جاتے ہی نہیں، پھر وہ ادھر ہی پڑ جاتا ہے اور گندگی میں پڑ جاتا ہے. بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ باقی چیزوں کو پلانگ لیا اور گندان کے پار پہنچ جائے، اور یہ جن ایسی ہے کہ اس کو پلانگ ہی نہ سکے اور گندی میں ہل کر پڑ جائے، اور پلانگ سکتے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن پلانگ پلانگ نہ ہوتا نہیں، اسی میں پڑ جاتا ہے آدمی، پھر تو مسا ہو جائے. اس وجہ سے بمانت کی گئی چیز کو نہیں دیکھنا. ان اللہ خلق آدم اعلیٰ صورت ہی کا مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا ان سے کمالات حق کا ظہور ہوتا ہے، پس صورت حق سے مراد ظہوری حق ہے، اس میں انسان کی ایک حیثیت نہیں بلکہ اس معنی کے تمام لوگ تمام عالم صورت حق ہے، یعنی مظہر حق، کیونکہ مخلوق سے خالق کا ظہور ہوتا ہے، افعال سے خالق کا ظہور ہوتا ہے. لیکن آدم کی تخصیص حدیث میں اس وجہ سے کہ انسان سے بنسبت دوسرے مخلوقات کے حق تعالیٰ کی قدرت کا ظہور اتم و اکمل ہوتا ہے. اصل میں جی چیز ہے، جب کوئی مصور کوئی خوبصورت چیز بنانا چاہے، کیسے بناتا ہے، کسی طرح بناتا ہے، مثلا دیکھیں عیسائی جو ہے نا وہ تصویریں بناتے ہیں نا فرشتوں کی، کیسے بناتے ہیں، کس کی گلی ہوتی ہے، وہ کس کی گلی ہوتی، ہاں دیوتا کی تصویریں ہندو بناتے ہیں وہ کس شکل میں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ کمال ہے، اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، بس سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کمال ہے، اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا. بے شک کوئی کتنا ہی حسین صورت بنانا چاہے، چلے بنا کر دے گا نا، کیا ہے چیلنج ہے نہیں ہے،
چیز کو انسان چاہتا ہے کہ اس خوبصورت چیز میں بناؤں. جیسے فرشتوں کو لوگ پسند کرتے ہیں نا, فرشتے اپنا فرشتہ ہے اور دیوتا کو کرتا ہے, مطلب بڑے عظمت کا وہ خیال ہوتا ہے. تو بس یہی بات ہے, اللہ پاک نے اپنی صنعت میں اس کو بڑا خاص کیا, یہی اس کا مطلب ہے. ان اللہ خلق آدم علی صورتہ, اپنی صورت پسندیدہ صورت میں بنایا. یہ نہیں کہ وہ اللہ کی طرح ہیں, اللہ کی پسندیدہ علی صورت ہی میں اس کے پسندیدگی کی طرف اشارہ ہے, اس کے اس طرف نہیں اشارہ ہے کہ مطلب وہ اسی طرح ہے, بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے اللہ نے اس کو اپنے نور سے پیدا کیا. تو جو بریلوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ من ذلک, اللہ جو ہوتے ہیں تو اسے ہی اس کا مطلب ہو گیا, تو یہ کفر کا عقیدہ ہے کوئی کرتا ہے. ہاں ہم کہتے ہیں یہ نور اضافت ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو نور بنائے ہیں اس میں سے جو تخصیص والی ہے ہی میں وہ تخصیص ہے جو خاص اس سے بنا ہے, خاص نور سے بنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے اپنے خاص نور سے بنا ہے. ٹھیک ہے نا, یاد رہے گا. یہ مشکل مسئلہ تھا, ایاکم ولو فإنا مطیعت الشیطان کے معنی, ایاکم ولو فإنا مطیعت, اس میں مطلق کوئی ممانعت, مطلق لو کی, بلکہ اس لو کی ماں جو واقعات ماضی میں بطور حسرت کے استعمال کیا جاتا ہے, لوکان کذا لوکان, ہاں مطلب یہ ہے کہ لوگ اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو کہتے اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا, تو یہ جو اگر آ گیا نا اس کا مطلب ہے کہ اس شیطان کے گڑے میں پھنس گیا. ٹھیک ہے نا, جب یہ اگر آ گیا نا کہ اگر ایسا کرتا تو میں ایسا ہو جاتا, بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا, ایسے ہی ہونا تھا, تم اس طرح کر ہی نہیں سکتے تھے, اس وقت جو مقرر تھا وہ اس طرح ہو جانا تھا. مطلب آدمی مر جائے کہتے او ہو میں اگر اس کو اسپتال پہنچا رہتا تو وہ بچہ تھا, بچ ہی نہیں سکتا تھا, بس وقت آ گیا تھا. کیا اللہ پاک اس سے بڑی بیماری نہیں بھیج سکتے تھے؟ اگر مارنا تھا تو ایک سیکنڈ میں بھی انسان ختم ہو جاتا ہے, ڈاکٹروں کی ملنے کا امکان ہی نہیں ہوتا. ایسے ہوتا ہے, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے نا وہ کوما میں تھے, تین چار دن تو کوما میں تھے, تو میرے والد سوا ایک بجے کا ٹائم تھا, یہ مشورہ ہے اسپتال میں, اور میں نے دیکھا کہ کچھ کوما میں تو انسان بالکل پتہ نہیں چلتا نا, ماں کا تھوڑا سا اس میں جنبش کی آنے لگی, تو جب ایسا ہونے لگے تو یا وہ آ رہا ہوتا ہے یا جا رہا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ بچنے ہو تو بچ جاتا ہے, ورنہ پھر وہ جانے کے لیے آتا ہے. مطلب وہ مطلب یہ کہ وہ پھر وہی ہماری بات ہو گئی, تو مجھے گھبرا گیا تو میں فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا اپنے پاس لنچ کا ٹائم تھا نا ایک بجے کا لنچ, کمپوزر کے پاس, کمپوزر کے لیے ان لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر کا گھر کدھر ہے, کسی کو ڈاکٹر کا گھر کا پتہ نہیں تھا. میں ادھر ادھر کافی بھاگا دوڑا, پھر میں نے کہا بس یہ وقت آ گیا, اس میں سارے رستے بند ہو گئے, وہ نہ کوئی راستہ تو ملتا نا, ڈاکٹر ہوتا دوسرے ہوتا یہ کرتے وہ کرتے, لیکن نہیں بس پھر میں آ گیا سامنے گھر. تو یہ والی بات ہوتی ہے, اگر کسی کام میں ہونا ہوتے تو سارے مسائل اسی کے گردے اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں خود بخود دمی ویریبل کی طرح خود بخود آتی ہیں, لپک لپک کے, کچھ بھی انسان نہیں کر سکتا. ایکسیڈنٹ کیسے ہوتے ہیں؟ بس ایکسیڈنٹ کی تو بات ہوتی ہے, آدمی کہتا ہے میں اگر ادھر ہو جاتا ہوں, کیسے ہو جاتا ہوں؟ بس وہ تو کہاں اسی کو تو ایکسیڈنٹ کہتے ہیں. آپ نے جو اندر ایکسیڈنٹ کیا تھا تو کیسا کیسے کرتے اچھا باہر کوئی اور ہے تو یہ کوئی بچ نہیں سکتا. پھر جس نے ہونا ہوتا ہے اس نے ہونا ہوتا ہے. تو مطلق اگر جو ہے نا اس کی پابندی نہیں ہے وہ تو مستقبل کے لیے تو میں کر سکتا ہوں, حال کے لیے بھی کر سکتا ہوں, ماضی کے لیے نہیں. ماضی کے ساتھ اگر میں اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا, یہ ٹھیک نہیں. ہاں عبرت حاصل کرنے کے لیے اور مستقبل کے لیے اس سے تجربہ حاصل کرنے کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں, اس میں گناہ نہیں ہے. مثلا آپ مریضوں کو پہنچانا چاہتے ہیں درمیان میں مر گئے تو آپ آئندہ کے لیے کہتے ہیں بھائی اس میں جلدی مریض کیسے پہنچاؤں گا, اس کے لیے میں اس کی انالیسس کرتا ہوں, تو یہ جرم نہیں ہے. لیکن اس خاص کیس کے لیے اگر آپ کہتے ہیں نا تو یہ غلط ہے. تعلق نصر بھی کو باعث ترقی درجات ہے لیکن بغیر عمل کے کفیلے نجات نہیں. بڑی زبردست بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص بیٹی کو خطاب کر کے فرمایا اے فاطمہ اپنے نفس کو آگ سے بچاؤ, اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. مطلب یہ کہ تمہارے پاس اعمال کا ذخیرہ نہیں ہوگا, تمہیں کچھ کام نہیں آؤں گا. اور اس کی نفی نہیں کہ اعمال کے ہوتے ہوئے بھی میں باعث ترقی درجات نہیں ہوں گا, اشفاعت نہیں کروں گا. بزرگوں کے تعلق نصیبی کے بعد ترقی درجات ہونا خود منسوس ہے, مطلب یہ تو ہے, یعنی یہ تو مانی ہوئی بات ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کے اوپر بھروسہ کر کے انسان عمل سے فارغ ہو جائے. بس بھروسہ کر کے عمل, بھروسہ تو اللہ پہ کرے اور عمل کی بات کرے, یعنی انسان جو ہے عمل, کیونکہ حکم ہے اللہ کا اتق اللہ کا تکاتی اور وتق اللہ مستطعتم کی تدبیر. اتق اللہ کا تکاتی اور وتق اللہ مستطعتم کی تدبیر یہ ایک اول کا منتہائے سلوک ہے, یعنی مقصود سلوک ہے کہ حق کے تقوی حاصل ہو. اور ثانی میں ابتدائی سلوک کو بیان فرمائے کہ اس میں شین فشین کی کوشش کی جاتی ہے, مطلب کہ بقدر استطاعت تقوی کرتے ہو یہاں تک حق کے تقوی حاصل ہو جائے. جیسے کوئی امر کرے کہ چھت پر چڑھو, وہ گھبرا جائے کہ میں کہہ اس کو کہ زینت کو بقدر استطاعت ایک ہی درجے سے پھر کے پہنچا. مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ ہے ذرا ابتدائی بات اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ انتہائی بات ہے. دنیا کا ہونا نہ ہونا دلیل مقبولیت محضوریت کی نہیں. فراق دنیا سے عند اللہ مقبول ہونے پر استدلال کرنا فاسد ہے. چنانچہ اللہ فرماتے فمل انسان عزام ابتلا ہو رب اکرم ہو عزام ابتلا ہو رب اکرم ہو نہ آم ہو فیقول رب اکرم ہو عزام ابتلا ہو فقدر فیقول رب آنند کل. جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کا ہونا نہ ہونا دلیل مقبولیت و محضوریت نہیں. اس حدیث میں کہ جب تو اپنی حالت یہ دے کہ جب آخرت کی چیزوں میں سے کس چیز کا طالب ہو اس کی تلاش کرے تو آسانی سے مل جائے, جب دنیا کی چیزوں میں سے کس چیز کا طالب ہو تو اس کی تلاش تو اس کا ملنا دشوار ہو جائے تو سمجھ لے کہ تو اچھے حال پر ہے, کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی فتنوں سے بچانا چاہتا ہے. جب اپنی حالت یہ دے کہ جب آخرت کی چیزوں میں سے کس چیز کا طالب ہو اس کی تلاش کرے تو اس کا ملنا دشوار ہو جائے, اور جب دنیا کی چیزوں میں سے کس چیز کا طالب ہو اس کی تلاش کرے تو آسانی سے مل جائے تو برے حال پر ہے کہ دنیا کے فتنوں کے واقع نہ ہوں. یہ ایک بڑی برس علم بات معلوم ہوئی کہ جو جن لوگوں کو اللہ پاک خیر کا راستہ دینا چاہتے تھے ان کے لیے آخرت کی کمائی آسان بنا دے اور دنیا کی مشکل بنا. مانگنا تو دونوں سے ہی فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے. پرنا مسافت آخرت کی سہولت میں جائے بلّہ رکھی گئی ہے. چنانچہ اسرائیل سفر کی تجارت کے مدعا بھی بہی دورہ منتہا بھی قریب. چنانچہ ارشاد نبی ان دنیا مدبرت ہوں آخرت مقبرت, کی دنیا پیچھے کو ہٹ رہی اور آخرت غریب ہو رہی ہے. اور سیر اختیار جس کو سلوک کہتے ہیں اس کی بھی حالت ہے کہ جب بندہ طلب میں قدم رکھتا ہے اس وقت سے معانی پیچھے ہٹنے لگتے ہیں, یعنی خود بہت مرتفع ہونے لگتے ہیں اور مقصود قریب ہونے لگتا ہے. چنانچہ حدیث میں من تقرب الیہ شبرن تقرب تو الیہ ذراعن, یعنی جس وقت میں کوئی بالش پر میرے طرف آتے تو میں دو ایک ہاتھ بات جاتا ہوں میرے رحمت دوڑ کی چلتی. مطلب یہ ہے کہ جو انسان کرتا ہے سفر تو اس میں یہ بات ہے کہ انسان کو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ آخرت بہت جلدی آنے والی ہے اور دنیا پیچھے کو ہٹنے والی ہے. ہر وقت یہ بات غافل تجھے گھڑیال ہی دیتا ہے منادی گردو نے گڑی عمر کی ایک اور گٹھا دی. مطلب یہ ہے کہ انسان کی دنیا پیچھے ہو رہی ہے. اب کل اور ہمارے اس آج کے بارے میں یہ کہ ایک دن کی زندگی کم ہو گئی, کل کے مقابلے میں, اور یہ مسلسل ہو رہا ہے. ہم اپنے تصویر کو دیکھیں پتہ چلا جی وہ تو چند سال پہلے تو ہماری داڑھی سیاہ تھی یا اس میں سیاہ بال جا رہے تھے, ہم اس میں کافی سفید جا رہے, لیکن اس پہ ہم غور نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چہرہ بدل رہا ہوتا ہے, باقی احوال بھی بدل رہے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ جسم کے کئی حصے جواب دینے لگتے ہیں. کبھی دان گر رہا ہے, کبھی گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, کبھی جو ہے نا وہ آنکھوں کو اینک لگ رہے ہیں, کبھی کیا مسئلہ ہے, کبھی کیا مسئلہ. تو یہ سب نشانی ہیں جو آ رہی ہیں, ایک ایک چیز گر رہی ہوتی, لیکن انسان اس سے آخرت کا وہ کرے نا. اور اگر آخرت کے لیے کرے تو پھر ایسے ہوگا کہ اللہ جل شان وہ آسان کر دے گا, خود بخود آئے گا سامنے. اور میں ہمارے حاجی صاحب رات کو تاجد میں اکثر سورہ یاسین پڑھا کرتے, اس کی حکمت یہ شعر پڑھا کرتے تھے, دو دل یکشون بشکن بشکنند کوہرا پرا گندگی آنند امبوہرا. جب دو دل مل جائے تو پہاڑ بھی توڑ دیتے ہیں, اور یہاں تین دل ایک ہو جاتے ہیں کہ ایک مسلی کا قلب, دوسرا رات کا قلب, تاجد کا وقت, تو تیسرا قرآن کا قلب. سورہ یاسین تو کیا بات ہے, تو تین دل جمع ہو کر شیطان کو کیا زمین بنائے گا. اور میں انکشاف آخرت کے ساتھ دنیا کا بھی ہوش جمع ہو سکتا ہے, انکشاف آخرت کے بعد بھی دنیا کا احساس باقی رہنا ممکن ہے. چنانچہ بعض معتزلین کے واقعات سے معلوم کہ انہوں نے فرشتوں کو بھی دیکھا, اس کے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پہچانا. چنانچہ گھر والوں سے کہا کہ فرشتے بیٹھے تو ان سے پردہ کرو. اور فرعون کے واقعے سے بھی ظاہر معلوم ہے, اس نے جس وقت ایمان ظاہر کیا اس وقت اس کو انکشاف آخرت کے ساتھ دنیا کے بھی تھے. چنانچہ اس کا قول آمنت باللذی آمنت بہ بنو اسرائیل بتلا رہا ہے, یسوع بن اسرائیل کا حق پر ان کے مومن ہونے کے خیال میں تھا, اور یہ دنیا کا واقعہ ہے. مطلب یہ دو چیزیں جمع ہو سکتی بعض لوگوں کے لیے. فرمایا انسان میں عشق کا مادہ تھا, اس لیے جس وقت اللہ تعالیٰ نے بار امانت کو پیش کر کچھ احکام تکلیفی اگر امتثال ہو تو ثواب ملے گا, اور نافرمانی پر عذاب ہوگا. خطاب الہی کے لذت سے مست ہو گیا اور سوچا کہ جس سے امانت کی ابتدا ایک کلام خطاب سے نوازا گیا, اگر اس کو لے لیا تو پھر روز کلام و سلام و پیام والا کرے. بس ایک سلسلہ چلتا رہے کہ آج کوئی حکمراں ہے, کل کوئی دوسرا حکمراں ہے, کبھی عنایت ہے کبھی عتاب ہے, تو اس چیڑ میں بھی مزہ ہے. چیڑ کو باہر سے چلی جائے اسد گر نہیں وسط تو حسرت ہی صحیح. مطلب یہ ہے کہ اس میں چونکہ قرآن پاک میں نے ان نقان ظلم جہولا, ہاں جی, وہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ عمارت پہاڑوں کے اوپر پیش کی, ہاں, تو وہ جو ہے نا انہوں نے انکار کیا, ہاں, تو ہم نے پھر انسان کے اوپر پیش کی تو اس نے مان لیا. ان نقان ظلم بے شک وہ بڑا ہی نادان ہو. تو یہ بات ہے کہ آپ حالان کی بات مانی تھی لیکن اللہ پاک اس کو جو ضرور منجہول لگایا تھا. اس کا مطلب کیا تھا؟ تو نے کہا کہ انسان میں عشق کا مارا تھا, اس وجہ سے امانت کو اٹھا لیا, ورنہ سب نے انکار کر دیا, کوئی نہیں اٹھا سکتا, سب نے کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتا. پہلے کہ سوچ کے اس لذت کے لیے اس نے احتمال عذاب کی بھی پرواہ نہیں کی, اور کہہ دے کہ امانت مجھے دے دیجیے, میں تعامل کروں گا. بس وہی مثل بھی چڑھ جائے بیٹا سوری پر, اللہ بھلی کرے گا.
فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو عدل بیان کرنے کا حق نہیں, یہ مجتہد کو حق ہے, اور مجتہد کو بھی ہمیشہ حق نہیں بلکہ وہاں تعبیر کا حق ہے, جہاں تعبیہ حکم کی ضرورت ہو. جو متعبد ہیں جن کا تعبیہ نہیں ہو سکتا, وہاں پیاس کا مجتہد کو بھی حق نہیں. اس لیے فقہا نے صوم و صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج میں تعبیر نہیں کی, ان کی فضیت کی بنا تعبد ہے. یہ پھر میں حضرت نے اس لیے بیان فرمایا کہ یہ جو احکامات کی جو مسئلہ کے لوگ بیان کرتے ہیں اس سے دو قسم کے نقصان ہو جاتے ہیں. ایک اگر اس کی عادت ہو گئی تو پھر جب تک کسی حکم کا حکمت معلوم نہیں ہوگا تو اس میں سستی کرے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو اللہ جل شانہ کا بغیر کسی شرط کی بندگی کرنے کا جو ہے وہ ہو رہ جائے گا, جو کہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس لحاظ سے ہر شخص کو اس کی حکمتیں اور علتیں بیان کرنے کا حق نہیں ہے, ہر ایک نہ کرے, بلکہ جو مطلب تعدی والے ہیں جس میں جو ہے دوسروں کو اس کے فائدہ پہنچتا ہے, وہاں تو مجتہد بیان کرتا ہے, لیکن جو تعبدی ہے جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے ان کی علتیں نہیں بیان کی جاتی. مثلا اگر آپ نماز کی علت بیان کریں اس سے ورزش ہوتی ہے, اس سے صفائی ہوتی ہے, تو اس کا مطلب صفائی آپ کسی اور طریقے سے حاصل کر لیں, ورزش کسی اور طریقے سے کر لیں, آپ کا عمر سے حاصل ہو جائے گا, اس پہ نماز نہیں پڑے گی. کیونکہ وہ تو اس کا سائڈ افیکٹ ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم ایسا کرو. مثلاً اگر نماز میں یہ ورزش وہ ہوتی تو پھر ایک رکعت میں آپ تین سجدے کر لیں, دوسرے رکعت میں ایک کر لیں تو دونوں میں فرق تو نہیں آئے گا, چار سجدے تو ہو ہی جائیں گے, لیکن نماز تو آپ کے نہیں, ایک میں زیادہ ہو گیا ایک میں کم ہو گیا. تو اس وجہ سے جو عبادت کے رخ سے جو چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعدیہ نہیں ہوتا ان کو ان کے تو علت بالکل ان کو ہی نہیں بیان کرتا, وہ تو مجتہد بھی نہیں بیان کرتا. لیکن جو جن میں تعدیہ ہو سکتا تعدیہ ہو سکتا ہے یعنی کسی غیر کے لیے ہو سکتا ہے, تو وہ پھر یہ ہے کہ اس میں مجتہد بیان کرتے ہیں اور وہ بڑی حکمت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. دفعہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کے مغرب کی نماز میں تین رکعتیں ہیں اور باقی نمازوں میں نہیں, یعنی طاق نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں اس سے دل کی نمازوں کو طاق کر لیتے ہیں. تو حضرت اس قسم کی باتیں نہیں کہیں تھے, میں پتہ تمہاری ناک آگے کو لگی ہوئی پیچھے کو کیوں نہیں لگی؟ اللہ پاک نے ایسے بنا, میں کہنا اللہ پاک نے ایسے کمزور جان پوچھتے ہو, بس اللہ تعالیٰ مرضی ہے, اس میں اس کی مرضی ہے پر اس میں بھی اس کی مرضی ہے, اس میں جو ہے نا آپ کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ پر میں نے جن احکام کی حکمت معلوم ہو جائے ان کو مبانی اور معاشی احکام کا نہ سمجھا, بلکہ خود ان کے احکام ان کو احکام کے ناشی سمجھیں گے, ان شرائط کے ساتھ حکمتوں کے سمجھے کا مظاہرہ نہیں. قرآن میں جہاں کہ حکم کے بعد لام غائب آیا ہے وہ علت نہیں ہے, حکمت ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حکم پر یہ اثر مرتب ہوگا, یہ مطلب نہیں کہ حکم کی بنا اس پر ہے. یہ بھی ایک اور احتیاط بیان فرمائی, یعنی اگر کوئی حکمت بیان بھی کرنی ہے کسی نے تو اس طریقے سے کرے گی کہ وہ اس کی حکمت بیان کرے گا, اس کی وجہ نہیں بیان کرے گا. مثلا اللہ جل شانہ جو بھی حکم دیتا ہے تو حکمت اس میں ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کی وجہ ہے. آج کل ہمیں ذرا شوق زیادہ ہوتا ہے ان چیزوں کا, تو ہم بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں کہ مسلمان دیکھیں اپنا جو کام کرتے ہیں اس طرح اس طرح سلام پھیرتے ہیں, تو ان کو کبھی بھی گردن کا ہاتھ میں سر نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس طرح لوگ ریسرچ کر لیتے ہیں, کہتے ہیں انگلیاں چاٹنے کے اس کے ساتھ پھر جو یہ ہوتا ہے اس میں انجام ہوتی ہے, اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے, اور صبح سرے لوٹنے کے لیے مطلب یہ فوائد ہیں. تو بیان کرتے ہیں, وہ نہیں ہے کسی بیان کرتے ہیں, لیکن یہ طریقہ دیکھیں گے غیر مسلم کے لیے تو ٹھیک ہے کیونکہ غیر مسلم کے لیے دعوت ہے, لیکن مسلمان کے لیے نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا امر سمجھ کر کر رہا ہے, اور یہ ایمان بالغیب کی وجہ سے ہے. تو ایمان بالمشاہدہ تو مطلوب نہیں ہے, آپ اس کو ایمان بالمشاہدہ پہ لا رہے ہیں, ایمان بالغیب جو اونچا درجہ ہے اس سے کم درجے پہ لا رہے ہیں. یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے ایمان بالغیب تھی. حضل المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. ایمان بالمشاہدہ جو ہے وہ تو مطلوب ہی نہیں ہے, موت کے ساتھ تو سب کو مشاہدہ ہو جائے گا, لیکن فقط ایمان معتبر ہی نہیں. جب تک آپ کو اس کا پتہ نہیں, مطلب صرف ایمان کی بنیاد پہ کر رہے پھر فائدہ ہوتا ہے. حضرت علی بن سعید بن سعید رحمۃ اللہ علیہ جب یہ جا رہے تھے تو انہیں دیکھے کہ میں جوان ہوں, وہ ان کے ماتے پہ نجبختی کیا تھا, تو وہ لگے ہوئے مکان بنا رہے ہیں, تو یہ حیرت نہ پڑ لے اس کے بار میں غور سے دیکھے, تو انہیں جانا اس کے لیے مجھے کہتے ہیں جانا مجھے غور سے دیکھے کہ آپ کے ماتے پہ دیکھ رہا ہوں نجبختی کیا تھا اور کام کر رہے ہیں آپ بدبخت ہو کے, یہ کیا وجہ ہے, کیا مطلب ہے کہ پوکھ کا مکان بنانا تو آپ جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے, تو انہیں کہتے کیا کروں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو دے دو, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مکان دیں گے جس میں اتنے ہزار پیسیاں ہوں گی, اتنے ہزار دروازے ہوں گے, ایسے دیوالے ہوں گے, اس میں یہ ہوگا اپنا پورے تفصیل بتا دی, جو اس وقت میں چل جائیں گے اللہ تعالیٰ, ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے لکھ کے لے سکتے ہیں, وہ کاغذ قلم لے آئے اور میں ان کو لکھ کر دے, اتنی دیر تو حضرت جوان جو تھا جتنے پیسے کے لیے رکھے تھے, جو لگے تھے اسے لگے وہ سارا لا کر اس کو دے دیا کام لوگ, تو انہوں نے کھڑے کرے تو خیرات کر دیا, اپنے چھاتر توڑے رکھے تھے خیرات کر دیا اور چلے گیا, پتہ نہیں جوان نے کیا کیا وہ تو بات کی بات, کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں کہ مجمعہ جو خطبے کے لیے ممبر پہ چڑھ رہے ہیں حضرت, تو اوپر سے ایک رخ تھا نیچے گرفتار, انہوں نے رخا دیکھا تھا اس کے اوپر لکھا تھا کہ تو نے فلان جوان کے ساتھ جو سوادہ کیا تھا اس سے زیادہ میں نے دے دیا, انہوں نے جب دوسری طرح دیکھا تو وہی کہا تھا جو انہیں جو ان کا وعدہ تھا ان کا کام ہو جاتا ہے, بہرحال یہ کہ نماز پڑھا کے پارے ہو گئے تو چلے گئے انہوں نے جوان کے گھر پہ پہنچ گئے, دیکھا کہ ادھر ماتم کا نشان لگا ہوا ہے, تو لوگوں سے پوچھا جا انہوں نے کہا کہ اس کے تو چند دن پہلے ہاتھ ہو گئی, غسل ان کو کس نے دیا, انہیں گھپنا تھا انہیں بولا بلا ان کو کوئی وصیت اس نے جوان نہیں کی, تو مجھے کیا وصیت کہ کاغذ چوڑا تھا ان کا کاغذ میرے وہ سینے اور کفن کے درمیان رہتا آپ نے جو نرکا تھا رکھا تھا یہ تو نہیں وہ طرف سے تھا وہ جو اس پہ ان کا لکھا ہوتا, یہ تو کس آپ کے پاس ہے یہ تو وہی ہے, تو میں دوسری طرف کا جس طرف کر لیا سب نے دیکھا کہ وہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ ایسے خط تھا کہ جو کسی دنیا والے شخص کا نہیں ہو سکتا, رسائی کی یا جو کسی کی مطلب دنیا میں مفقود قسم کی چیز, تو اس میں جوان دوڑا دوڑا آیا کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ یہ سودا کرنا چاہتا ہوں اور کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کے نہیں دیکھا تو دیکھ کے کر رہا ہے وہ بغیر دیکھ کے کر رہا تھا آپ کے ساتھ نہیں کرتے, کیونکہ وہ تو بہلول رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ وہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی بچے جیسے گھر بناتے ہیں ریت میں گھر بنا رہے, ہر رشید کا گزر ہوا میں کیا کر رہے ہو بالور, ہم نے کہا جنت میں جنت کے گھر بیچ رہا ہوں, دیکھ کر کدھر ہے کتنے کا ڈھولی جتنے کا بہت سارا رقم بتا دی, تو اس نے کہا کہ لگایا کہ ہاں دیوانے کی باتیں یہ ایک چلے گئے پیچھے تو دیدا رحمت اللہ علیہ آئی, وہ بڑی خوش نصیب مطلب آئی, تو وہ آئی تو اس نے بھی بالور کو دیکھا, وہ بھی جانتی تھی بالور کیا کر رہے ہو, تو یہ میں دن جنت کے گھر بیچ رہا ہوں کون چاہیے کتنے کے لوگ, تو میں کہتی تھا میں کہتی تھی عالم تم کو پیسے دے رہے ایک گھر میں رہو جی وہ پیسے لائیں کچھ دن بعد چلی گئی, رات کو خواب میں اب رشید دیکھتا ہے جنت ہے اور میں بہت خوبصورت گھر ہیں, اس کے اندر جانا چاہتے ہیں تو فرشتوں نے اس کو روکتے ہیں کیوں نہیں جا سکتے کیوں, میں کہتے جدا رہتا تو انہوں نے کہا اچھا بیٹھا ہے کس طرح کہ آج جب بالون سے خریدا تھا جو وہ گھر ہیں اچھا, اور جانا مطلب یہ کہ وہ جاگ گیا تو بڑا تو کیا بھاگا بھاگا گیا بادور کے پاس بھی جلا دیتے تھے بس وقت تھا ختم ہو گیا اب نہیں ہے. تو ظاہر مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ لیں نا موقع تو ملتے ہیں لیکن قسمت میں جس کے ہوتا ہے اس کے لیے مواقع ملتے ہیں وہ یقین کر لیتے ہیں جو یقین نہیں کرتے تو یقین نہیں کرتے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں انسان کی یاد جو میرے پوسٹ وغیرہ سے واقف نہیں ہوتے اور میری عزت کرتے ہیں نا تو میں ان کے دل سے عزت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ انسان کی عزت کر رہا ہے انسانیت کا حال ہے. جو میرے پوسٹ وغیرہ سے واقف ہو جائے پھر عزت کرتے تو میں کہتا ہوں یہ تو یہ صرف اس پوسٹ کی عزت کر رہے ہیں انسان کی عزت نہیں ہے میری عزت تو نہیں ہے. جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا انہوں نے کیا تھا نا کہ وہ گئے تھے تو ایک جگہ پہ تو وہاں پر جو ہے نا مطلب دعوت کی تھی تو یہ عام کپڑوں سادہ کپڑوں میں گئے تو کسی نے اس کو اندر جانے نہیں دیا. تو پھر بعد میں اس نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے جو شرفا کے کپڑے ہوتے ہیں تو وہ کپڑے پہن کے جو ہے نا مطلب وہ چلا گیا تو انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی اور نپٹایا اور کانے ساری چیز کھانے جب لگ گیا تو آپ جو ہے قمیض کے آج تین کو صدر ہو رہے لوگ کہتے ہیں بابا جی آپ لگتے تو بڑے اچھے بڑے انسان ہیں یہ کیا حرکت کر رہے ہیں اب بالکل وہی کر رہا ہوں جو تم چاہتے ہو. مجھے ہم تو ہی نہیں چاہتا میں تو آپ سے کچھ نہیں تھا کبھی دوری تھوڑی دیر پہلے شادی آیا ہوا تھا آپ لوگوں نے تو اس کو چورا ہی نہیں. اب میں نے کپڑے پہنے ہوئے میں آ گیا ہوں تو آپ لوگ آپ نے مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں تو یہ میری عزت تو نہیں ہے تو کپڑوں کی عزت ہے تو کپڑے کپڑے کا ہے نا پھر اس کو یہ تو کپڑوں کی عزت ہے. تو سخت شرمندہ ہو گیا کہ مطلب یہ تو واقعی ہم نے بڑی غلطی کی. واقعی تب یہ جو بات ہوتی ہے کہ انسان جب مشاہدے پر یقین کرتے تو میرا خیال میں انسان بھی پسند نہیں کرتا. انسان بھی جو ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میرے اس ریفرنس سے کوئی فائدے کے ریفرنس سے عزت نہ کی جائے. فائدے کے ریفرنس سے محبت کے لیے تو وہ نہیں ہوتی. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہریا میں ثواب کی نیت بھی نہ کروں ہریا میں ثواب کی نیت بھی نہ کروں ہمارے کیوں ہریا صرف دل کو خوش کرنے کا بھی ذریعہ ہے بس مسلمان کے دل کو خوش کرنے کا اور اس میں کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بات کہ ایمان بالغیب سے ایمان بالمشاہدہ پر نہیں لانا چاہیے. فرمایا اس وقت جو ہم اس عالم میں آ کر علائق میں مبتلا ہو گئے یہ بھی قرب بصورت بعد ہے کیونکہ عالم ارواح میں ہم ناقص تھے حق تعالیٰ کو زیادہ قرب عطا فرمانا منظور تھا اس لیے یہاں بھیج دیا کیونکہ بہت سارے اقسام قرب کے وہ ہیں جو بصورت سور صلات و صوم و حج پر موقف تھے. یہ روح مجرد کو بغیر جسم کے حاصل نہیں ہو سکتے تھے. مطلب یہاں پر بھیجے گئے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے. اس سے آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ کر لیں کہ بعض دفعہ مشکل حالات لائے جاتے ہیں. یہ مشکل حالات دینے کے لیے ہوتے ہیں مشکل حالات دینے کے لیے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے جس کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا تو ان کو پروموشن بھی نہیں ملے گی. جیسے آرمی میں ہوتی ہے مطلب وہ ٹریننگ ہوتی ہے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے حساب سے ان کی کوالیفیکیشن امپروو ہوتی ہے پھر پروموشن ہوتی ہے. تو جن کا ٹیسٹ رہ جاتا ہے ان کے اگلے پروموشن رک جاتی ہے. تو یہی بات ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں ترقی کے لیے بھیجا گیا ہے. تو امتحان ہے امتحان میں ڈال دیں گے. اب جو امتحان میں پاس ہو جائے گا تو اس کو ترقی بھی مل جائے گی. جس امتحان میں فیل ہو جائے گا تو نقصان اٹھائے گا. لیکن ادھرتے تو ایسی رہے وہ ترقی ملنے کا مسئلہ نہیں تھا. اگر علی کرم اللہ سے کسی نے پوچھا کیا آپ یہ پسند کرتے اگر آپ کو اختیار دیا جاتا کہ بچے بچپن میں فوت ہو کر جنت ویسے چلے جاؤ یا بڑی عمر تک پہنچ کر آپ اس میں نمائش میں آ جائے تو اس کے بعد آپ کو میں بڑی عمر میں پہنچ کے مطلب اس کی طرف پسند کرتا ہوں کیونکہ میں شاید آئی ہوئی اس کے لیے جو ہے مطلب لوگ بیچے جا رہے ہیں. تو طول حیات کی خواہش منافی کمال ولایت نہیں, کیونکہ انبیاء اولیاء دنیا کی عمر کو موجب زیادت قرب سمجھ کر چاہتے تھے کہ اور زندہ رہے تو قرب میں اور ترقی ہو جائے گی. اسی بنیاد پر ہیں جیسے پہلے بھی اس بنیاد پر نہیں موت سے ڈرتے ہیں, موت سے ڈرتے تو نہیں ہیں, لیکن اس بنیاد پر ایک ایک یہاں کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہاں کے کروڑوں اربوں سالوں سے بہترے تو پھر وہاں تو کچھ نہیں ہوگا, وہاں تو صرف سمر ہی ہوگا. پر میں استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر اللہ لهم. یہ آیت ہے, اس میں گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس قسم کی تردید سے تخیر مراد نہیں بلکہ مراد تصفیہ کی عدم النفع ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رایت رحمت شفقت سے معذ الفاظ سے تمسک فرمایا, یعنی آپ نے معنی اس سے حدود کر کے معنی لغوی پر کلام کو معقول فرمایا. اور عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ کیوں کہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. جی اللہ کے لشان نے اتفاق فرما دیا نا کہ چاہے آپ ان کے لیے استغفار کرے یا چاہے نہ کرے, چاہے ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرے کے لیے نہیں کوئی کچھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت کیوں, اگر ہم لوگ اس کا معنی جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا کانٹیکٹ یہ بنتا ہے یا کوئی ثواب یہ بنتا ہے تو آپ سے سب کیوں نہیں جانتے ہیں, آپ نہیں اس کو جانتے ہیں. لیکن آپ کے اکرم نے صرف ایک گنجائش سے فائدہ اٹھایا, کیونکہ مجھے چراہ کر میں نے نہیں کیا گیا, چلو میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں. اس لیے میں اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ ختم مرتبہ سے زیادہ کرنے سے یہ ہو جائے گی مخرت میں کر زیادہ کر لیتا, لیکن بس اللہ تعالیٰ پر بہت وہی ہو جائے گا. یہ تو رحمت بھی شفقت دی آپ کے اکرم کی, لیکن اللہ پاک کو تو اللہ پاک معاملہ بالکل مختلف ہے, نہیں مانا. باقاعدہ سراہ کر فرما دیا اللہ تقم اللہ قبر اللہ قبر. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لیا جائے سنا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے, نہیں کہیں گے تو گناہ ہوگا. اس طرح کے نام پاک کے ساتھ جل جلالو یا تعالیٰ یا اور کوئی لفظ تعظیم کہنا واجب ہوگا ورنہ گناہ ہوگا. لیکن اگر ایک مجلس میں سن مار بنتا نام لیا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اللہ کے نام پر جلد جلا دیا یا تعالیٰ کہنا ایک بار تو واجب ہے, ہر بار کہنا مستحب ہے, مگر محبت اس کا تقاضا تھی کہ ہر بار ضرور پڑے گا ہر بار جلد. اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہمارے تو شکر الحمدللہ عادت ہے, اللہ کا شکر بلکہ عربوں کی بڑی عادت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے یہ عادت ہونی چاہیے کیونکہ اللہ جل شان کہ ہمارے پر اتنے احسانات ہیں تم اس کا سوال نہیں کر رہے. تو اللہ جل شان کے جب نام آ جائے تو اللہ جل شان کی محبت کا تقاضا ہونا چاہیے کہ فوراً تعالیٰ کے جل جلالہ بولے نا اردو کیا نا اللہ تعالیٰ جب اور میں خدا تعالیٰ کے ذکر میں پیر کا ذکر بھی شامل کرنا شرک ہے, جیسے کہ خطوط کے شروع میں لوگ لکھتے ہیں امداد اللہ بفضل الرحمن هو الرشید هو القاسم المعین, یہ مقدمہ ہے شرک کا. اس طرح امدادی کاتمی رشیدی اور شفت لکھنا بھی خواہ مخواہ تخت دو بندی ہیں, اس کو ہم کی ساتھی پر قیاد کرنا غلط ہے اس لیے کہ ان طلاقے میں کوئی اختلاف نہیں جس کو متنبع کرنا مقصود ہو, اور ہم کی ساتھی میں خود فروغ اختلاف ہے اور اربا کے مقدرین کو باقی اسلامی فرقوں سے اصول اختلاف ہے. تو اس نسبت میں اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اصول اربا کے مقدر ہیں اور فروغ کی سکھاط امام کے مقدر ہیں. یہ بھی آج کل ایک رسم ہونے لگا ہے لوگ اپنے پیر کے ساتھ کہنا مطلب وہ محبت کی وجہ سے کہنا مطلب یہ کہنے لگتے ہیں فلانا 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 فلانا. تو آپ حضرت کہنا اس کو پسند نہیں کرتے تھے, اور یہ حضرت اللہ کا شکر ہے کہ میرا ذوق حضرت کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے. تو اس میں بعض دفعہ کتاب میں بعد میں پتہ چلتا ہے اور ذوق پہلے سے وہی ہوتا ہے. تو مدرسوں کے جو نام لکھتے ہیں نا تو اس سے مجھ پر میرے دل پہ بول جاتا ہے کہ مدرس سے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یا رسال مولانا شمس الرحمان صاحب ہے, اب وہ رسال نکالے گا شمس الاسلام, اور کوئی اور رسال نکالے گا اس کے نام کے تو اس کے حساب سے ہوگا. یہ جو ہے نا یہ ذرا مطلب دل کے بوجھ آتا ہے اس کے ساتھ. خواہ مخواہ ایک قسم کی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ محبت تو دل کی چیز ہوتی ہے, وہ کوئی ان چیزوں سے تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ حضرت نے بھی فرمایا کہ بے امداد اللہ بے فضل الرحمان ہو الرشید ہو القاسم ہو المعین, یہ کہ اپنے نام کو آگے کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حمید ہے نا, حمید کے لیے کسی وجہ کی ضرورت تو نہیں ہے. حمید کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے کسی وجہ ڈرنے کی ضرورت نہ ہو, حمید اس کو کہتے ہیں. خود ہی لائے کہ حمد کرنا ذاتی ہی اس کو حمید کہتے ہیں. محمود کے لیے تو کوئی وجہ ہوتی ہے, حمید کے لیے کوئی وجہ نہیں ہوتی. محمود جو ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے محمود ہوتا ہے نا, مطلب اس میں کوئی ایسی حمید اس کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ اس کی تعریف ایسی کی جائے. اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ تعلیم رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے پر احسانات ہیں, تو ان احسانات کے جن سے ہم دبے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری جو محبت ہے وہ محبت احسانی ہے. رحمت علی رحمۃ اللہ کے ساتھ محبت احسانی نہیں ہے, وہ بے سی محبت ہے. ہمارے پاس کوئی دلیل کبھی نہیں, نہ حضرت کے سلسلے میں ہے, نہ حضرت کتابوں سے اتنا استفادہ کیا ہے, نہ سیاسی روک ہمارا ہے. سیاسی لوگ نہیں ہے, سیاسی لوگ نہیں, تو کوئی راستہ ملتا نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارا, جس کی وجہ سے ہم کیا جاتے ہیں محبت میرے ساتھ ہیں اور بغیر دلیل کے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایسا محبت کو کوئی نہیں ہٹا سکتا جو بغیر دلیل کے ہو. ساری محمد سے وہ تو کوئی بتا بھی دے گا نا, آ سکتے ہیں اگر دلیل سے تو جا بھی سکتے دلیل, لیکن جو بغیر دلیل کے اس کو اب کیا ہٹائیں گے؟ کتنے آپ سمجھے کہ کچھ بھی نہیں میرے لے کر کچھ, اب بتاؤ تو کیا کریں گے؟ مناسبت بھی چکو کہتے ہیں, اگر کسی کو اس کے اس طرح مناسبت ہو نا کہ کوئی سارے عیوب اس کے اندر ثابت کر دے, اور یہ کہہ گیا بھائی تمہیں کیا, تم نہ کرو نا, میں مجھے کچھ بات اب بتاؤ, پھر اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کو کون دھوکہ دے گا, کون غلط کرے گا؟ اس کو غلط کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا. آپ کریں فرمایا حدیث میں ہے, ان عبادی اس سے عورتوں کا بھی غلط نکلنے ثابت ہے, اور خرجو کے احتیاط سے عید معلوم کی عید کے نماز شہر سے باہر, لیکن چونکہ شہر کا قاعدہ ہے کہ جس عمل کسی عذر کے جو عمل کسی عذر کی وجہ سے نہ ہو سکے اس کا اگر ثابت نہیں ہوتا, اس لیے نماز عید کا ثواب عورتوں کو بھی ملے گا, کیونکہ فتنے کی وجہ سے ان کو عیدگاہ جانے سے روک دیا گیا. اسی طرح جو لوگ بہودر شہر کے اندر نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی عیدگاہ کی نماز کا ثواب ملے گا. میں اپنے واسطے پہلے سے قبر کھود رکھنا مکروہ ہے, کیونکہ کیا خبر ہماری موت کہاں آئے گی؟ پر میں جنت میں جو مومن کو اتنی بڑی سلطن ملے گی جس کی شان یہ ہوگی اگارہ قسم مرائے تنہیں مملکن کبیرہ, اور جس کی آلے عدت عباد صالحین مالا عین رائت ولا اذن سمع ولا خطر علی قلب قدب بشر, اس سلطن کے اصول کے لیے عمل کیا چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی جزائے محض عنایت ہیں, لیکن یہ نہ تو اس عمل کے بدولت کو نہ چیز قلیل ناقص فقیر ہے, چنانچہ ارشاد ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. حق تعالیٰ نے حضور غیبت کا فرق رکھا جسے دنیا اور دین کے سارے کام چلے, ورنہ سب کارخانے معطل ہو جاتے, مذہب کی غفلت جب طلاق و گوارا نہیں کہتا, ہم شریعت کی شریعہ کی خلاف ورزی کی جائے. مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کسی اوپر وہ کیس تو تھا نہیں ہوتا نا, لیکن بہرحال اتنا تو ہونا چاہیے کہ اصلی طور پہ کہ انسان گناہ سے بچ جائے. میں آخرت کی یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کام آخرت میں بھول ہے اس کو ان کو اختیار کرو, جو مضر ہے ان کو ترک کرو. اگر اب سے تب بھی اور کرنے سے والے عوض کا سلسلہ امتحان معاشرے سے ضرور ملا ہو, معلوم ہو تو مثلا کسی سے آپ سے سوال کے سفر میں کب جاؤ گے, اگر اس سوال کا منشا صحیح سمجھ گیا تو خیر, اور اس صورت میں سوال ابس ہی ہوگا, اور اگر وہ اس کا منشا صحیح نہیں سمجھا اس کے دل پر سوال سے ضرور گرانی ہوگی کہ کیوں پوچھتا ہے, اس کو بتلانا میرے کسی مسئلے کے خلاف تو نہیں ہو جائے گا. اور مسلمان کے دل پر بال ڈالنا معصیت ہے, یہ تو بالفعل اخروی ضرور ہوا. اور پھر معاذ یہ ہے کہ جب کسی کا دل کسی سے مقدر ہو جائے تو بات بات سے تکبر بڑھتا ہے, آخر کار ایک دن میں خاصی عداوت ہو جاتی ہے جس سے صدہ معاشی پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کثرت محبت سے قلب کا نور بجھ جاتا ہے, اور نور قلب بھی بڑی قیمتی چیز ہے, کیونکہ نور قلب بھی طاعت کا ذریعہ ہے, جس سے قلب میں طاعت کا دائی اور ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے, جس سے اس کی وہ طاعت پھولے سے معلوم ہوتی ہے, بلکہ بدون طاعت کے بدون اطاعت کے ارتکاب کے چین نہیں ملتا. یہ حضرت نے فرمایا کہ عبث کام دایانی امور میں انسان کا مشغول ہونا اور اس قسم کی باتیں کرنا, اسے نور قلب جاتا رہتا ہے. تو اس وقت تو نور قلب جاتا ہے, بعد میں اس کا سلسلہ گناہوں کے ساتھ مل جاتا ہے. تو انہوں نے مثال دی کہ مثلا آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ سفر کا پروگرام کب بنا, تو اگر وہ بتانا چاہے گا تو ٹھیک, نہیں تو وہ اس کے ذہن میں سوالات آئیں گے, کیوں پوچھتا ہے کہ میرے لیے کوئی نقصان مسئلہ تو نہیں, کہ یہ تو کوئی پروگرام تو نہیں بنا, میرے کہیں میرے مخالفین کو خبر تو نہیں دے گا. اس طرح باتیں تو مطلب اس کے ذہن میں آ سکتی, تو ظاہر خواہ مخواہ اس کے دل کو مشوش کر دیا. ہاں جی, تو اس طرح جب اس چیز کی کثرت ہو جائے جس سے قلب کا نور بجھ جاتا ہے, اور نور قلب بھی ایسی چیز ہے جس سے طاعت کی تصدیق ہوتی ہے, اگر نہیں ہوتی تو پھر طاعت ہوتے ہوتے رک جاتے, اور جب یہ ہوتے تو طاعت جو اچھے کام ہیں وہ بالکل پھولوں کی طرح ہلکے نظر آتے. اور میں شریعت نے گو نقش اعمال کی اجازت نہیں دی مگر اختصار اعمال کی اجازت دی ہے. نقص عمل تو یہ ہے کہ ارکان کو خراب کر کے ادا کیا جائے, خوشبو کو فوت کیا جائے, اختصار یہ کہ ارکان میں زیادہ دیر نہ لگائی جائے, لمبی صورتوں کی جگہ چھوٹی صورتیں پڑھ لے, سات دفعہ سبحان ربی کی جگہ تین دفعہ پڑھ لے, نافل کو ترک کر کے ماس پڑھائے سنن مقدہ پر اکتفا کرے, لیکن جو کرے وہ ٹھیک ٹھیک ہے, اس میں گڑبڑ نہ کرے. اللہ وسلم.